نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد آخرت کی تیاری کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان میں کوئی دینی کمزوری نہ رہے. کبھی کبھی دینی کمزوری علم کی کمی کی وجہ سے رہ جاتی ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز فرض ہے تو اس کو کرے گا نہیں. یہ معلوم نہیں ہے کہ فلاں چیز واجب ہے, نہیں کرے گا. اس بات کا علم نہیں ہے کہ فلاں چیز حرام ہے, اس سے نہیں بچے گا. تو بہت سے لوگ کوتاہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے. اور جب تک یہ کوتاہیاں دور نہیں ہوں گی اس وقت تک آخرت میں کامیابی مشکل ہے, الا یہ کہ اللہ فضل فرما دے. وہ تو اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے فضل سے جسے چاہے معاف کر دیں. ہم بھی اللہ تعالی شانہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے, اپنے فضل سے یہاں بھی معاف فرما دیں اور آخرت میں حساب کے وقت بھی معاف کر دینا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے نا کہ اللہ فضل کرے گا ہی. دو طریقے ہوں گے قیامت کے دن, ایک فضل کا ایک عدل کا. اللہ فضل کا معاملہ کریں گے تو ایسے شخص کو بھی معاف کر دیں گے جس کے پاس کوئی نیکی نہیں, اور عدل کا معاملہ کریں گے تو پھر حساب ہوگا اچھی طرح, کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں, برائیاں زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں. اگر برائیاں زیادہ ہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہ برے اعمال, غلط اعمال, یا اللہ کی نافرمانی, یا اللہ کے معاملے میں کوتاہی, یا دین کے معاملے میں غفلت, وہ کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہے. علم ہی نہیں کہ یہ چیز حرام ہے, یہ چیز حلال ہے, یہ چیز جائز ہے, یہ چیز ناجائز ہے, جب پتہ ہی نہیں ہے. تو عمل کو درست کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے. علم ہی نہیں ہے تو عمل صحیح نہیں ہوگا. اچھا, دوسرا شخص وہ ہے جس نے علم حاصل کر لیا, کسی استاد جی کے پاس روزانہ جاتا رہا, پڑھتا رہا, جاتا رہا, پڑھتا رہا, جاتا رہا, پڑھتا رہا, تو علم حاصل کیا, مگر وہ علم صحیح نہیں ہے تو بھی عمل میں گڑبڑ ہوگی. اس لیے کہ جو چیز سنت تھی وہ اس نے نہیں بتائی, اس کے خلاف بتایا. اس کا اپنا کوئی نظریہ ہوگا, اس کا اپنا کوئی خیال ہوگا, اس صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہوگا, وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اول تو یہ کہ علم ہے ہی نہیں, دوسرا ہے کہ علم کم ہے, تیسرا ہے کہ علم ہے مگر جسے وہ علم سمجھ رہا ہے وہ علم ہے ہی نہیں, وہ غلط علم ہے, پھر عمل ٹھیک نہیں ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ علم ہے اور علم صحیح ہے مگر غفلت ہے, उसका जहन जाता नहीं कि मुझे ये काम करना चाहिए। पता है कि पांच वक्त की नमाजें फर्ज हैं, सब जा रहे हैं मस्जिद में, वो अकेला घर में बैठा हुआ है, उसका दिल माइल नहीं होता, जहन जाता नहीं कि मुझे भी नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहिए। ये गफलत है, ये कसावत है, फिक्र आखिरत नहीं है, कब्र में क्या होगा उसकी फिक्र नहीं है, कयामत के दिन अल्लाह के सामने जब मुझे खड़ा किया जाएगा उसकी फिक्र नहीं है। और ये गफलत के बहुत सारे असबाब हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो अपने मकसद से गाफिल हो जाता है, अपनी आखिरत से गाफिल हो जाता है, कब्र में क्या होगा उसे गाफिल हो जाता है, कयामत के दिन जब मुझे अल्लाह के सामने खड़ा किया जाता है उससे गाफिल हो जाता है। इस किस्म की गुफ्तगू को सुनने का भी उसे शौक नहीं होता, और अगर ऐसी गुफ्तगू आती है तो ध्यान से नहीं सुनता। अव्वल तो यह कि कोशिश ही नहीं करता कि ऐसी गुफ्तगू कानों में पड़े, दिल तक पहुंचे। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आ जाता है, घर में किसी का इंतकाल हो गया, कोई मौलाना साहिब आ गए और उन्होंने कुछ नसीहतें शुरू कर दी, या तो उठकर चला जाएगा या वहां बैठे बैठे किसी और ख्याल में चला जाएगा, ध्यान से सुनेगा नहीं, इसलिए गफलत है। ऐसी चीजें पसंद नहीं है, उसकी तरफ दिल माइल नहीं होता, गफलत है। तो नमाज की तरफ माइल नहीं होता तो नमाज की बात की तरफ भी माइल नहीं होगा, इबादत की तरफ माइल नहीं होता तो इबादत की बात की तरफ भी माइल नहीं होगा, आखिरत की तरफ माइल नहीं तो आखिरत की बात की तरफ माइल नहीं होगा, जन्नत की तरफ माइल नहीं तो जन्नत की बात की तरफ भी माइल नहीं होगा। दुनिया में मुनहमिक है, दिल में आखिरत और अल्लाह और दीन के सिवा सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, माल है, दौलत है, ऐशो इशरत है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है दिल में, और जो दिल में है वही दिमाग में, और जो दिमाग में है वही जुबान पर, फिर वो ऐसा माहौल ही इख्तियार करता है जिसमें इन चीजों का तज़किरा होता है। तो मालूम है कि पांच वक्त की नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ने का तरीका भी आता है, इल्म सही है, लेकिन रगबत नहीं बिल्कुल, इसलिए कि गफलत में है, गफलत। अब गफलत को दूर करने का तरीका क्या है? गफलत को दूर करने के लिए तीन काम करने पड़ेंगे। एक काम यह है कि जितना हो सके जिक्र शुरू कर दे। देखो, गफलत को दूर करने के लिए सबसे आसान काम अल्लाह ने बतलाया, रोजाना 5 मिनट 10 मिनट जिक्र शुरू कर दे, कोई भी जिक्र। एक तो वो शख्स है कि जिसको आखिरत की फिक्र पैदा हो गई है, गफलत से निकला और अब वो किसी शेख से मुंसलिक हुआ और ये बिल्कुल तैयार हो गया है आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए सालिक बन गया है, तो वो जिक्र करेगा जो शेख उसको बतलाएगा, और वो कसरते जिक्र की तरफ मुतवज्जे होगा, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अज़कार पढ़ेगा, मसनून दुआएं पढ़ेगा, तिलावत भी करेगा। ये वो शख्स है जो बिल्कुल गफलत में है, बस उसको इतना कहा जाए कि जितना जिक्र तुम पूरे दिन में कर सको करो, मगर रोजाना। एक मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, ये जिक्र की तरफ आएगा, जिक्र की बरकत से गफलत के पर्दे आहिस्ता 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 खुलेंगे, गफलत के बादल जिक्र से छटते हैं। इसको जिक्र पर लाओ, और कुछ मत कहो इसको, इसको कहो कि जिक्र किया करो रोजाना। ان لكل شيء ثقاله والثقاله القلوب ذكر الله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے، جب کسی چیز پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، جب کسی چیز پہ غبار آ جاتا ہے، میٹل کی چیز ہوتی ہے تو زنگ آ جاتا ہے، لکڑی کی چیز ہوتی ہے تو غبار آ جاتا ہے، تو اس کو پالش کرنے کے لیے کوئی دوا ہوتی ہے، گھروں میں ہوتی ہے، عورتیں چھانٹ چھانٹ کر کے سب صاف کرتی رہتی ہیں، تو ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے. دلوں پر جب زنگ آ جاتا ہے، دلوں پر جب غبار آ جاتا ہے، تو وہ ثقالت القلوب ذکر اللہ، دلوں کی پالش جو ہے وہ ذکر اللہ ہے. اور تلاوت کلام پاک سے بھی دل روشن ہوتا ہے، اس لیے کہ کلام پاک افضل الذکر ہے. جتنے اذکار ہیں ان سب اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، قرآن مجید کے علاوہ جتنے اذکار ہیں ان میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالی شانہ سے ذکر مانگا کہ آپ مجھے کوئی ذکر بتائیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں. تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، کلمے کا یہ حصہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر نبی کو دیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. قرآن بھی کہتا کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر دیجیے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں. جو چیز بہت عام ہوتی ہے اس کی لوگوں کی نظروں میں قدر و قیمت نہیں ہوتی، جیسے پانی. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پانی اگر ختم ہو جاوے اور اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے تو دنیا کا کیا حل ہوگا؟ یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں کہ جن کے پاس سونا نہیں ہے، دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کے پاس ہیرے جواہرات نہیں ہیں، دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کے پاس چاندی نہیں ہے، دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کو پورا سال گزر جاتا ہے گوشت کھانے کو نہیں ملتا، دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں کہ جن کے پاس روپیے پیسے نہیں ہیں. یہ سب قیمتی قیمتی چیزیں. لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے، اس سے کہ پانی کے بغیر تو دنیا میں وجود ہی نہیں رہے گا. پانی کے بغیر درختوں کا وجود نہیں، پانی کے بغیر سبزیوں کا وجود نہیں، درختوں کے بغیر، پانی کے بغیر جانوروں کا وجود نہیں، پانی کے بغیر ہمارا وجود نہیں. تو کسی بھی عقل مند شخص سے پوچھئے کہ پانی زیادہ قیمتی ہے یا سونا، پانی زیادہ قیمتی ہے یا چاندی، وہ یہی کہے گا کہ پانی سب سے زیادہ قیمتی ہے. ایک مرتبہ غالباً ہارون رشید نے ایک بزرگ سے کہا کہ تم ہماری مصاحبت اختیار کر دیجیے، تم ہمارے پاس رہیے، تم ہمارے پاس رہیں گے تو ہمیں دینی نفع ہوگا، آپ کو دنیاوی نفع ہوگا، روزی ووزی کی فکر نہیں رہے گی آپ کو. تو بزرگ نے کہا کہ آپ یہ بتلائیے कि अगर आपको प्यास लगे और प्यास बुझाने के लिए आपके पास पानी न हो और कोई शख्स आपसे ये कहे कि मैं आपको एक कटोरा, एक प्याला, एक ग्लास भरकर पानी दे सकता हूं, मगर इस शर्त पर कि आप अपनी आधी सल्तनत मुझे दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो कहा कि मैं दे दूंगा। पानी कहीं ना हो, अगर उसी एक शख्स के पास पानी हो और वो एक कटोरे के बदले में मुझसे आधी सल्तनत मांगे, तो आधी सल्तनत तो क्या पूरी दे दूंगा, आधी दे दूंगा मैं सल्तनत। कहा बहुत अच्छी बात है, आपने वो एक कटोरा पानी ले लिया, एक ग्लास पानी और पी लिया, और थोड़ी देर के बाद आपको पेशाब की हाजत हुई और बहुत जोर से तकादा हुआ लेकिन पेशाब निकल नहीं रहा है, तो एक हकीम आपसे आकर के ये कहे कि मेरे पास एक ऐसी पुड़िया है, ऐसा पाउडर है कि अगर कोई उसको फांक लेता है, खा जाता है, ऐसी दवा है मेरे पास कि अगर कोई उसको खा लेता है तो बहुत आसानी से पेशाब उसका हो जाता है, मगर इस शर्त पर मैं तुमको देता हूं कि तुम मुझे आधी सल्तनत दे दो। वो इनकी इसलाह करना चाहते थे, वो जो उन्होंने कहा ना कि तुमसे मुझे दीनी फायदा होगा और मुझसे तुमको दुनियावी फायदा होगा, गोया दीन और दुनिया दोनों बराबर बराबर सराबर, तो ये बतलाना चाहते थे कि दीन तो कीमती है, दुनिया की कोई कीमत नहीं है। तो कहा कि मैं दे दूंगा इसलिए कि पेशाब की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। तो देख लिया आपने अपनी हुकूमत और सल्तनत जिस पर आपको नाज है उसकी कीमत, उसकी कीमत सिर्फ इतनी है कि एक गिलास पानी पेट में जावे और वो निकल जावे गंदे रास्ते से। पूरी सल्तनत की ये कीमत है। तो हम एक घर के लिए मरते हैं, एक गाड़ी के लिए मरते हैं, अल्लाह ताला शान हुए एक अच्छा मकान दे देते हैं जिसमें सुकून के साथ जिंदगी गुजर रही है, फिर भी दिल काने नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए, इस वक्त मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए ये घर बहुत मुनासिब है, बहुत अच्छा है, मस्जिद के बिल्कुल करीब है, मदरसे से बिल्कुल करीब है, दुनियावी एतबार से भी सारी फैसिलिटीज करीब है, मुझे तो यहां से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आगे का मनसूबा होता है कि दो बेडरूम का है तीन बेडरूम का होना चाहिए बगैर जरूरत के, और वसाइल भी नहीं है, उसके लिए मेहनत करता है और मेहनत करके वसाइल को जमा करता है और उसमें फिर हलाल हराम की तमीज नहीं रहती, इसलिए कि एक मकसद बन चुका है कि मुझे तीन बेडरूम का घर चाहिए। चलो भाई वो मिल गया, क्या वो दूसरे एरिया में जाना है, चलो भाई वहां चले गए, एक और एरिया में जाना है, चलो भाई वहां चले गए, एक और एरिया में जाना है, चलो वहां चले गए। अगर तबीयत ऐसी रही तो एक बात यकीन के साथ सुन लीजिए, इस पे यकीन कीजिए, आपको जिंदगी में खुद भी तजुर्बा हुआ होगा कि अगर तबीयत ऐसी है तो किसी भी घर पर कनात और इत्मीनान नसीब नहीं होगा। लेस्टर में जो सबसे अच्छा एरिया है उस एरिया में घर खरीदने के बाद आपको दूसरे मुल्क का कोई इससे आला एरिया होगा वो जहन में आएगा कि काश के मेरे पास वहां घर होता। और दुनिया का सबसे बेहतर मकान अगर किसी ने खरीद दिया लाखों करोड़ों का, जैसे बाज लोग करते हैं, लाखों करोड़ों का मकान खरीदते हैं और वो दूसरे मुल्क में रहते हैं लेकिन उनको इस मकान में रगबत थी तो खरीद लेते हैं, और ऐसी नौबत आती है कि जिंदगी गुजर जाती है उसमें कदम नहीं रख पाते, बस एक मरतबा खरीदने से पहले जो देखा था वही, हो सकता है कि सिर्फ फोटो में देखा हो। बहुत लोग ऐसे हैं, पड़ा रहता है वो, पैसा लगाने वाला उसमें कदम नहीं रख सकता, اور وہ غریب اور مفلوق الحال جو اس کی صفائی وغیرہ پر مامور ہے وہ اس محل میں رہتا ہے. تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والی رغبت اور چاہت ہے. یہ رغبت اور یہ چاہت کہاں ختم ہوگی؟ جنت میں جا کر کے ختم ہوگی. تو ایک شخص جو ہے ایک اچھا مکان خرید لیتا ہے جو اس کے لیے کافی ہے اور قناعت کر لیتا ہے. میں میرے بہت سے دوستوں سے کہتا ہوں جن کا مجھ سے بھی تکلفی کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، علماء بھی اور غیر علماء بھی، جب وہ ایک ایسا گھر خرید لیتے ہیں اس علاقے میں جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے کافی ہے، بہت اچھا مکان ان کو مل گیا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر یہ اس سے اوپر کی حوث کریں گے تو دین کی طرف پوری توجہ نہیں کر پائیں گے اور مزید 20 سال وہ دوسرے گھر کی تیاری میں لگ جائیں گے، اس لیے کہ ابھی تو اس کا قرضہ باقی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں جو کچھ کام کرانا ہو کرا لیجئے ابھی، بغیر فضول خرچی میں پڑے، اور پھر یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ جنازہ یہیں سے اٹھے گا، اللہ حرمین شریفین کی موت نصیب کرے، لیکن یہ کہ اب اسی گھر میں رہنا ہے بس. انڈیا، پاکستان وغیرہ علاقوں کے اندر اکثر لوگ جس گھر میں رہتے اسی گھر میں، دادا بھی اسی میں رہتے تھے، پردادا بھی اسی میں رہتے تھے، باپ بھی اسی میں رہتا تھا، بیٹا بھی اسی میں رہتا ہے، اس کا بیٹا بھی اسی میں رہے گا، آگے اسی میں رہتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں. گاؤں میں جو لوگ رہتے قناعت کر لیتے کہ یہی ہمارا گھر ہے الحمدللہ. جب وہ کسی بڑا گھر دیکھتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کوئی رغبت ہوتی ہوگی کہ کاش کہ ہمارا بھی یہ گھر ہوتا، لیکن ہم ایسا گھر بنائیں گے ہی، ایسا نہیں ہوتا. ان کو وسائل محدود ہوتے ہیں، تو ہم بھی اپنے وسائل کو محدود کر لیں اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پوری سلطنت کی قیمت، ایک کٹورا پانی پیٹ میں چلا جائے اور گندے راستے سے نکل جاوے نجاست بن کر، یہ پوری سلطنت کی قیمت، تو میرے اور آپ کے مکان کی کیا قیمت ہوگی؟ چاہے وہ لیسٹر کے بہتر سے بہتر علاقے میں ہو، چاہے وہ دنیا کے بہتر سے بہتر علاقے میں ہو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پانی اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی پانی، لیکن پانی کے لیے کوئی لڑتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر جگہ مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں میں نہیں. اس کی قدر و قیمت تب آئے گی جب پانی کم ہو جائے گا، پانی ملے گا نہیں. سونے چاندی سے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. تو وہ لوگ جن کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے دنیا کم دے رکھی ہے، ان کی سوچ کے مطابق، اللہ نے دنیا کم کسی کو نہیں دی ہے لیکن ان کی سوچ کے مطابق. مثلا میں ایسا سوچ میں نہ لگوں کہ مجھے اللہ نے دنیا کم دی ہے، کیوں؟ میرے پاس سونا نہیں ہے، میرے پاس چاندی نہیں ہے، میرے پاس مرسیڈیز نہیں ہے، میرے پاس جیگیور نہیں ہے، میرے پاس لیکسس نہیں ہے، میرے پاس بہت بڑے گارڈن والا گھر نہیں ہے، میرے پاس مانشن نہیں ہے، میرے پاس محل نہیں ہے، یہ میں اپنے طور پر سو، میرے پاس فیکٹری نہیں ہے، اور وہ اندر جلتے رہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. اللہ کے بندو، جن چیزوں کی قیمت نہیں ہے وہ ان لوگوں کو دے رکھی ہے، جن کی قیمت ہے وہ ان کو بھی دی ہے اور ہمیں بھی دی ہے. وہ مالدار ہیں تو ہم بھی مالدار ہیں. کیا پانی ہمارے پاس نہیں ہے؟ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی تو پانی ہے. ایک شخص کے پاس چاندی ہو اور دوسرے شخص کے پاس سونا ہو تو چاندی بھی قیمتی اور سونا بھی قیمتی، لیکن جس کے پاس سونا ہے وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے कि इसके पास चांदी है, मेरे पास सोना है, और अगर एक शख्स के पास चांदी और सोना दोनों है और एक के पास सिर्फ सोना है, वो भी मुतमईन रहता है कि जो सबसे अफजल चीज है वो तो मेरे पास भी है, इसके पास भी है, मेरे पास चांदी नहीं है, उसके पास है, मगर वो तो मफजूल चीज है। तो एक शख्स के पास सोना भी है, चांदी भी है और पानी भी है, और हमारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मगर पानी है, तो सबसे कीमती चीज तो उसके पास भी है, हमारे पास भी है। रहा सोना और चांदी तो वो मफजूल चीज है, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों इत्मीनान नहीं होता? आंख की दौलत है हमारे पास, कान की दौलत है हमारे पास, जुबान की दौलत है हमारे पास, दिमाग की दौलत है हमारे पास। बहुत से लोग बहुत मालदार होते हैं, बहुत मालदार होते हैं, बहुत मालदार होते हैं, और चूंकि आजकल जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में माल की कदर कीमत है, यानी आजकल का माना हमेशा इस दुनिया में माल की कदर कीमत है, इसलिए वो उल्टा बोले सीधा बोले सब खामोश रहते हैं, उसकी बात के सामने खामोश सब सुन लेते हैं, लेकिन अकल का एक कतरा उसके पास नहीं होता, अकल का एक कतरा नहीं होता। वो अपने आप को अकलमंद इसलिए समझता रहता है कि सब उसकी बात मानते हैं, और एक गरीब आदमी है मगर अकलमंद है, बहुत होशियारी अल्लाह ने उसे दी है, तो उसके पास दौलत है मगर अकल नहीं, और इसके पास दौलत नहीं मगर अकल है, क्यों शुक्र नहीं करते कि अल्लाह ने मुझे उससे ज्यादा बड़ा सरमाया दिया है? और अगर कोई बहुत बड़ा सरमायादार भी है और उसके पास अकल भी बहुत है, बहुत होशियारी से अपनी तिजारत को चलाता है और बहुत तरक्की से काम करता है, मगर उसकी अकल में आखिरत को समझने की चिप नहीं है, उसको नमाज समझ में नहीं आती, नमाज की अहमियत समझ में नहीं आती, जकात की अहमियत समझ में नहीं आती, इल्म हासिल करने की समझ में नहीं आती, और एक गरीब आदमी हर वक्त लगा हुआ है इसके अंदर अपनी आखिरत बनाने में, तो उसे भी खुश होना चाहिए कि इसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है मगर अकल का सही इस्तेमाल नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि मुझे अकल भी दी है और उसका सही इस्तेमाल भी है। भाई एक बाप है, बहुत सरमायादार, बहुत बड़ा सरमायादार, और बुढ़ापे में वो अपने दो बेटों को अपनी पूरी जायदाद आधी-आधी तकसीम कर देता है। एक अपनी जायदाद का सही इस्तेमाल करता है, तिजारत में लगा करके उसे और फरोग देता है, और दूसरा उड़ाना शुरू कर देता है, तो बाप के दिल में दुख होगा कि नहीं कि माल तो है मगर इसका सही इस्तेमाल नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह किसी को अकल दे और उसका सही इस्तेमाल न करे तो ये अफसोस की बात है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिनको ये ख्याल आता रहता है कि मेरे पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए, आपके पास बहुत कुछ है मगर आप देख नहीं रहे हैं कि आपके पास क्या क्या है, दीन है, ईमान है, इल्म है, दिमाग है, आंखें हैं, गुर्दा है, हार्ट है, चैन और सुकून है, ये एक अलग मौजू है, ये एक अलग मौजू है। अल्लाह की तकसीम पर राजी रहो, भूखे तो नहीं रहते ना, प्यासे तो नहीं रहते ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला शानहू की बहुत नेमतें हैं हम पर, उसका शुक्र अदा करो, बहुत नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करो, बहुत नेमतें शुक्र अदा करो। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये कि पानी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला का ये कानून है कि जो चीज जितनी जरूरी होती है अल्लाह ताला उसको उतनी ही ज्यादा पैदा करते हैं ताकि उसकी मखलूक में कोई भी उसका मोहताज न रहे। तो पानी को इतना पैदा किया, इतना पैदा किया, इतना पैदा किया, इतना पैदा, पानी ना होता तो कपड़े ना धो सकते, पानी ना होता तो गुसल ना कर सकते, पानी ना होता तो इस्तिंजा ना कर सकते, पानी ना होता तो सालन ना पका सकते, पानी ना होता तो शरबत ना पी सकते, पानी ना होता तो हम जो है जिंदा ना रह सकते, जानवर जिंदा ना रह सकते, खेती ना कर सकते, तो बहुत वाफिर मिकदार में बादलों को भेजते हैं और मूसलाधार पानी बहता है, बरसता है, समंदर कितने वसी, नहरें, चश्मे। इंडिया में जो देहात होते हैं तो वहां वाटर वर्क्स कुआं खोदते हैं, बहुत बड़ी टैंक बनाते हैं, उसमें कुएं में से पानी निकलकर टैंक में जमा होता है और फिर पाइपलाइन के जरिए हर हर घर में पानी पहुंचाया जाता है। तो अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु ने वाटर वर्क्स पहले से चालू कर दिए हैं, ये चश्मे नहरें हर जगह पर पानी पहुंच जाता है। और फिर अपने बंदों को तरगीब दी कि दूसरों को पानी पिलाने की बड़ी फजीलतें हैं, तो जहां कुएं नहीं होती वहां खुदवाते हैं लोग अपनी आखिरत बनाने के लिए, पानी पहुंचाते हैं अल्लाह ताला सबको। इसलिए पानी की कदर कीमत नहीं। अब अगर किसी को बुला करके आप ये कहो कि आप ये वजीफा पढ़ लिया करें, कोई खास नया वजीफा, सही हो दीनी एतबार से, इस्लामी एतबार से, वो उसको कदर कीमत की निगाह से देखेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए कि ये तो सब पढ़ते हैं, बच्चा बच्चा पढ़ता है। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह इसीलिए बहुत मुख्तसर है और बहुत आसान है कि हर एक की जरूरत थी, ताकि हर शख्स पढ़ सके, हर शख्स को याद हो जाए। अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु से मांगना और मांगकर अपनी जरूरतें पूरी करवाना, इसकी हर बंदे को जरूरत पड़ती है, हर इंसान को जरूरत पड़ती है। तो अल्लाह ने उसे बहुत आसान बना दिया कि डायरेक्ट मुझसे मांगो, मुझसे डायरेक्ट मांगो। अब कोई आता है किसी परेशानी को लेकर और उससे हम कहते हैं कि अल्लाह से दुआ करो, तो मुतमईन नहीं होता, इससे कि बहुत आम चीज है ये। लेकिन उसको कोई वजीफा बतला दे तो मुतमईन होकर जाता है कि हाँ मुझे कुछ दिया गया है, और उसको पढ़ेगा भी। दुआ करने के लिए कहेंगे तो दुआ नहीं करेगा, लेकिन पढ़ेगा वो। सोने का एक सिक्का किसी को दे दो तो बहुत खुश होगा, लेकिन पानी की एक बोतल दे दो खुश नहीं होगा। पानी की बोतल की जगह पर अगर कोक भी दे दो तो खुश होगा कि मुझे ज्यादा कीमती चीज दी। एक शख्स पानी की एक बोतल देता है, दूसरा कोक की एक बोतल देता है, तो जहन में ये आता है कि एक कोक देने वाला ज्यादा बेहतर आदमी है कि इसने हमें कोक दिया। तो मूसा अली सलाम ने ये कहा कि ये तो सभी पढ़ते हैं, मुझे कोई खास चीज दीजिए। तो अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु ने हजरत मूसा अली सलाम से ही फरमाया कि मूसा, मूसा अली सलाम पैगंबर थे, आप ये चाहते थे कि कोई खास ऐसे कलिमात हो अल्लाह की मारिफत से भरे हुए जिनके जरिए मैं अल्लाह को याद करूं। वो नऊद बिल्ला वजीफची नहीं थे कि कोई वजीफे के पीछे पड़े हुए थे। तो अल्लाह ताला शानों है कि ये मूसा, अगर एक तरफ सातों जमीन और सातों आसमान और जो कुछ उनमें है एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो ये सातों जमीन और सातों आसमान मिलकर भी ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि गफलत से निकालने के लिए जिक्रुल्लाह सबसे अफजल, सबसे अफजल तो कुरान मजीद है जिक्र में, उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन कुरान की तिलावत की तरफ तो आएगा नहीं, इसलिए कि वजू करना पड़ेगा, बैठकर पढ़ना पड़ेगा। तो जिक्र सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पढ़ सके पढ़ो, कहो कि भाई जिक्र करो। और दूसरी चीज उसको ये कहो गफलत से निकालने के लिए, दूसरी चीज उसको ये कहो कि भाई देखो बुरी जगहों से और बुरी सोहबत से जितना दूर रह सके रहो, और जितना हो सके अच्छी सोहबत को इख्तियार करो। जब भी दिल चाहे मस्जिद में चले जाओ, जब भी दिल चाहे किसी आलिम के पास जाकर के बैठ जाओ, अच्छी सोहबत इख्तियार करो। یہ دوسری چیز، ایک ذکر اللہ، دوسری اچھی صحبت. اور کسی اللہ والے کی، کسی نیک آدمی کی، کسی بزرگ کی صحبت مل جائے تو نور نلا نور. ذکر اللہ سے غفلت دور ہوتی ہے، نیک صحبت سے غفلت دور ہوتی ہے. یہ غفلت جو دل پر زنگ پڑا ہوا ہے، اور جب وہ دور ہوتی ہے تو روشنی نظر آنے لگتی ہے. ہماری آنکھوں پر اگر پردہ پڑا ہوا ہو تو ڈے لائٹ میں بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر 10 کپڑے ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں باریک باریک، ایک کپڑے کو ہٹا دو تو اندھیرا کچھ کم ہوگا، دوسرے کپڑے کو ہٹاؤ اندھیرا اور کم ہوگا، تیسرے کپڑے کو ہٹاؤ اندھیرا اور کم ہوگا. یہ غفلت کے پردے جیسے جیسے اٹھتے چلے جائیں گے، ذکر اللہ اور نیک صحبت کی برکت سے، تو اسے پھر حق نظر آنے لگے گا. اور تیسرا کام اس کو یہ کہو کہ تم سے جو بھی اچھا کام ہو سکے کر لیا کرو، اور برائی سے جتنا ہو سکے بچو. مہینے میں ایک نماز ہو سکے تو ایک نماز پڑھ لو، ہفتے میں ایک نماز ہو سکے تو ایک نماز پڑھ لو. جھوٹ سے بچ سکے تو بچو، بد نظری سے بچ سکو تو بچو. یہ تین کام، اس سے غفلت کے پردے دور ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان تینوں کاموں میں جو آخری کام ہے وہ سب سے مشکل ہے، برائی سے بچنا اور اچھائی کو کرنا. اس لیے کہ غفلت کی وجہ سے یہ کام تو ہو ہی نہیں رہا ہے. اور اس سے پہلے، اس کے بعد مشکل کام یہ ہے کہ بری صحبت سے بچنا، اچھی صحبت کو اختیار کرنا، بری جگہوں سے بچنا، اچھی جگہوں میں رہنا، اس لیے کہ وہ اس کی کمپنی ہی نہیں ہے. ان دونوں میں تھوڑا مجاہدہ بھی ہوگا. اور سب سے آسان کام ذکر اللہ ہے. یہ تین کام کسی کو بتلائیں گے تو اگر وہ پہلے کام کو شروع کر دے گا تو پہلے کام کی برکت سے دوسرے کام کی توفیق ملے گی، دوسرے کام کی برکت سے تیسرے کام کی توفیق ملے گی، اور اب جو ہے روشنی بڑھتی چلی جائے گی. اور جب روشنی بڑھتی چلی جائے گی تو اسے غلط اور صحیح میں تمیز نصیب ہو جائے گی. علم تو پہلے ہی سے ہے، اب جو ہے اسے تمیز ہونے لگے گی کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، اور مجھے اچھا اختیار کرنا چاہیے، برے سے بچنا چاہیے. اب یہ چل پڑا، غفلت کے پردے دور ہو رہے ہیں. اب کمال کی طرف جب یہ جا رہا ہے تو شیطان اور نفس جو ہے اس پر التباس کریں گے، اس کو شبہات میں ڈالیں گے اور بہت سی چیزیں مخفی رکھیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ کے بعض جو احکام ہیں وہ دقیق ہیں. اسے کہ ریا سے بچو اور اخلاص کے ساتھ کام کرو، وہ نظر نہیں آئے گا. چل پڑا ہے یہ راستے پر، اب اس کے پاس علم بھی ہے اور ایک حد تک غفلت کے پردے چھٹ گئے ہیں. اب اسے کامل بننے کی ضرورت ہے، کامل بننے کی. شیطان اور نفس جو ہے اسے عجب میں مبتلا کرتے ہیں، کبر میں مبتلا کرتے ہیں، ابھی بھی بد نظری ہو رہی ہے، کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، چھوڑنا بھی چاہتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ غفلت بالکل، اب چھوڑنا بھی چاہتا ہے، چھوٹ نہیں رہی ہے. اب اسے شیخ کامل کی ضرورت ہے. یہ اپنے آپ کو شیخ کامل سے وابستہ کریں، اور شیخ کامل سے وابستہ کر کے شیخ کے بتلائے ہوئے ذکر کی پابندی کریں، اور اب یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے حتی الامکان بری صحبت اختیار کرنی ہی نہیں ہے. بس مجبوری کے درجے میں کبھی اختیار کرنی پڑتی ہے، نوکری ہے، ایئرپورٹ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو کون پڑوس میں بیٹھ گیا کیا پتا، اچھی صحبت بری صحبت، مجبوریاں ہیں یہ. بری صحبت سے ہر حال میں دور رہنا ہے، برے ماحول سے ہر حال میں دور رہنا ہے، ہر حال میں اچھے ماحول کو اختیار کرنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے. اور مجبوری کے درجے میں یا غلطی سے کوئی بری صحبت یا بری جگہ مل جائے تو اس کے تدارک کے لیے، اس کو میک اپ کرنے کے لیے کچھ وقت خلوت میں مسجد میں گزار لیں، या किसी नेक आदमी के पास चला जाए ताकि उसका असर दूर हो जाए। और शेख के बतलाए हुए मामूलात की खूब पाबंदी करें, अब खूब पाबंदी करें। और गुनाहों से बचने की पूरी पूरी कोशिश। पहले तो क्या कहा गया था जो बिल्कुल गाफिल है उसे, कि जब भी जितना जिक्र हो सके करो, जब भी अल्लाह को याद कर सके करो, चाहे दिन में 5 मरतबा कलिमा तैयबा पढ़ो, 25 मरतब, जितना हो सके, जब भी अल्लाह याद आ जाए कुछ ना कुछ बोलो अपनी जुबान से, अल्लाह को याद करो, या अल्लाह ही कह दो। नंबर 2, जब भी मौका हो किसी बुजुर्ग की मुलाकात कर लो, अच्छी सोहबत में बैठो, अच्छे माहौल में बैठो, जब भी मौका मिल जाए किसी जलसे में चले जाओ। और नंबर 3, जितने अच्छे काम हो सके करो और बुरे कामों से बचने की जितनी हो सके कोशिश करो। ये अगर करने लग जाएगा तो चल पड़ेगा, गफलत के पर्दे दूर होंगे, लेकिन उसके बाद शैतान और नफ्स हावी होंगे और कामिल बनने से रोकेंगे। अब शेख की जरूरत है, अब तो सूझबूझ भी आ गई, शुरू में शेख का कहते तो समझ में ना आती बात, तैयार ना होती, अब किसी शेख को पकड़ो और शेख की सरपरस्ती में जिक्र में तरक्की करो और धुन और ध्यान के साथ करो। और जरूरत कसरत जिक्र की है, तो कसरत जिक्र का मतलब यह है कि शेख ने जो अशगाल बतलाए हैं उन अशगाल को पूरा करें और उनके अलावा तस्बीहात से भी फारिग हो जाएं, तिलावत से भी फारिग हो जाएं, और ये सारे काम अल्लाह के ध्यान के साथ करें। तस्बीहात में भी अल्लाह की, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो कोई तसव्वुर दिल में पैदा करें, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, या अल्लाह कहे तो भी जहन अल्लाह की तरफ जावे। ये करने से होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, करने से होगा, शुरू में करना पड़ेगा फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये जो ध्यान के साथ जिक्र करते हैं ये एक मश्क है, ये एक्सरसाइज है, इसके नतीजे में उस वक्त अल्लाह की एक याद पैदा होती है, तो चलते फिरते भी फिर अल्लाह का ध्यान बाकी रखने की कोशिश करो। और अपनी तस्बीहात वगैरह से फारिग होने के बाद भी जितना ज्यादा अल्लाह का जिक्र हो सके करो, जो चीज जुबान पर आए पढ़ो, इस्तिग़फार आए तो इस्तिग़फार पढ़ो, तीसरा कलिमा आए तो तीसरा कलिमा पढ़ो। लोग पूछते हैं कि हमारी तस्बीहात भी पूरी हो गई, हमारा कुरान का मामूल भी पूरा हो गया, हमारा जिक्र भी पूरा हो गया, तो फारिग वक्त में चलते फिरते क्या पढ़ना चाहिए? तो मैं उनसे कहा करता हूं कि जुबान पर जो आए वो पढ़ो, इससे कि अल्लाह इतना करीम है कि वो जुबान पर उसी चीज को जारी करेगा जिसकी मुझे और आपको जरूरत होगी। बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि वो इरादा करते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने का, एक तो है ना कि आपने मुकर्रर कर लिया वो तो पढ़ना है, उसके अलावा गैर मुकर्रर जिक्र चलते फिरते, तो हाथ में तस्बीह है और पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये पढ़ते पढ़ते शॉपिंग सेंटर में चले गए, ध्यान इधर उधर गया तो वो जुबान चल ही रही थी, फिर दोबारा जब ध्यान आया जिक्र की तरफ तो देखा कि अब तो हम पढ़ रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, तो चलने दो जुबान जिस चीज की तरफ जाए चलने दो, ये अल्लाह की तरफ से है इंशाल्लाह। कसरत जिक्र से दिल जो है वो अल्लाह की याद से रच बस जावे, और कसरत जिक्र से दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जावे, ये मकसूद ये है। और अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह की याद दिल में बस जावे, तो फिर अल्लाह की, अल्लाह का ताल्लुक एक नसीब हो जाएगा, अल्लाह से उन्स नसीब हो जाएगा, और उसके नतीजे में फिर सारे आमाल को इख्तियार करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हाथ में तस्बीह रखनी चाहिए, हाथ में तस्बीह रखनी चाहिए, इसलिए कि तस्बीह जो है ये मुज़क्किरा है। हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उसको मुज़क्किरा कहते थे, ये रिमाइंडर है। 5 आदमी किसी जगह बैठ जाओ और सियासत की बात शुरू कर दो, 1 घंटे तक बात करो, زبان پر بالکل ذکر نہیں آئے گا, بالکل ذکر نہیں آئے گا. اور پانچوں آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کر کے بات شروع کر دے تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے. دوسرے لوگ جب بات کر رہے ہوں گے تو آپ کی انگلیاں بھی تسبیح کے دانوں کو پھیرنے میں مشغول ہو جائیں گی اور زبان بھی ذکر میں مشغول ہو جائے گی. یہ مذکرہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے, جب آپ بہت اونچے مقامات طے کر کے بڑے بزرگ بن گئے, کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا تو دل اب اللہ جل جلالہ عام منوالو سے پورے طور پر جڑ گیا ہے اور ذکر اللہ میں ہر وقت مشغول رہتا ہے آپ کا قلب, یہ ہاتھ میں تسبیح لے کر کے آپ پھر رہے ہیں. تسبیح تو ریمائنڈر ہے, وہ تو ذکر کرنے کی یاد دہانی کے لیے ہے, آپ کو اس کی کیا ضرورت. تو حضرت نے فرمایا جواب میں کہ جس کی بدولت یہاں تک پہنچا ہوں کیا اسے چھوڑ دوں اب؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی برکت سے یہاں تک پہنچا ہوں. تو ذکر کثیر ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر, مسنون دعائیں خوب یاد ہوں, ہر جگہ مسنون دعائیں بھی پڑھیں, چھینک آئے تو الحمدللہ, چھینکنے والا اگر الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہنے والوں کو چھینکنے والا دعا دے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, جمعی آ جائے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اذان کے کلمات کان میں پڑے تو اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر الی آخری, بیت الخلاء میں جانے کی دعا, بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کی بعد کی دعا, یعنی جو سالک ہو جائے اور کمال کو پہنچنے کا فیصلہ کر لے دین میں, روحانیت میں اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کا فیصلہ کر لے, اسے تو ہماتن ذکر کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے, اسے تو سراپا ذکر بن جانا چاہیے. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر, ایک میں ہوں اور شگلے یادے دوست, سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو کثرت ذکر ہو, کثرت ذکر, اور بری صحبت سے بچو اور اچھی صحبت میں, اور ظاہر ہے کہ کثرت ذکر تو لایانی سے بچو. کثرت ذکر کی برکت سے لایانی سے بھی بچے گا, لایانی گفتگو سے بھی بچے گا. کثرت ذکر, ہر حال میں بری صحبت سے بچو, اچھی صحبت اختیار کرو, برے ماحول سے بچو, اچھے ماحول کو اختیار کرو ہر ممکن, اور ہر ممکن کوشش کرو کہ گناہ بالکل نہ ہو, نہ گناہ کبیرہ ہو نہ گناہ صغیرہ ہو. اب یہ دوسرے سٹیج پہ آ گئے, اور گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچنا ہے, اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. برے ماحول اور بری صحبت سے بچنا ہے, اگر ہو جائے تو اس کا تدارک کرو, میک اپ کرو اس کے لیے. گناہ سے بچنا ہے, اگر ہو جائے تو فوراً توبہ, خوب رو دھو. اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اچھے اچھے جتنے کام ہو سکے کر لیں. مزید تو ذکر کا اہتمام, نمبر ایک معمولات کی پابندی, کثرت ذکر, نمبر دو بری صحبت سے بچنا ہے, برے ماحول سے بچنا ہے, اچھی صحبت اچھے ماحول میں رہنا ہے, اور اس میں بھی خاص طور پہ اہل اللہ کی صحبت, اور اس میں بھی خاص طور پہ اپنے شیخ کی صحبت. اور نمبر تین ہر حال میں گناہوں سے بچنا ہے, اور گناہوں سے بچنے میں, جب گناہوں سے بچنا ہے تو ہر اس کام سے بچے جو گناہوں تک لے جائے, ہر اس کام کو اختیار کرے جو گناہوں سے روکے. اس میں سب کچھ آ گیا, لایانی سے بچے, اس لیے کہ لایانی گناہ تک پہنچاتی ہے, بغیر ضرورت کے گفتگو نہ کرے. ارباب معرفت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر ضرورت کے کچھ بولتا ہے, یعنی لایانی میں مبتلا ہوتا ہے, بغیر ضرورت کے لایانی, بغیر ضرورت کے, یعنی مثلا میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کب آئے, تو آپ نے کہا کہ کل آیا میں. اب مجھے معلوم ہوا معلوم نہ ہو تو کوئی فرق نہ پڑتا, ایسے ہی ایک گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا کہ کب آئے آپ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے لوگ پوچھتے ہیں. تو ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جب وہ اس طرح کا کوئی سوال کر لیتے تھے جو لایانی سے تعلق رکھتا تھا تو روتے دھوتے تھے جیسا کہ انہوں نے گناہ کبھی رکھ گیا ہو. گھنٹوں تک روتے تھے, کئی کئی دنوں تک روتے تھے کہ مجھ سے یہ لایانی کیوں سرزد ہوئی. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ لایانی اس کو کہتے ہیں جس کا نہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ, یعنی دنیا میں بھی فائدہ نہیں آخرت میں بھی فائدہ نہیں مگر جائز ہے. ارے اس کا اثر کیا ہے اس پر بھی تو غور کرو. اس کی وجہ سے دل پر ایک پردہ پڑتا ہے لایانی کے, لایانی کام کی وجہ سے بھی اور لایانی کلام کی وجہ سے بھی. اور دل پر جب پردہ پڑتا ہے تو دل پھر حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پاتا, اور اسی وجہ سے وہ پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں. ایک شیشہ ہے, آئینہ ہے, آئینہ, اور آئینے کے اوپر کسی نے رنگ لگا دیا, پینٹ کر دیا آئینے کے اوپر. تو پینٹ کیا تو آپ کو نظر نہیں آئے گی چیز. اور پینٹ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک واٹر پینٹ ہوتا ہے, ایک گلوس پینٹ ہوتا ہے. تو ایک آئینے کے اوپر گلوس پینٹ لگا دیا, ایک کے اوپر واٹر پینٹ لگا دیا, اور تیسرا آئینہ ہے اس پر پینٹ تو آپ نے نہیں لگایا لیکن دھیرے 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 ایام کے گزرنے کی وجہ سے اس کو صاف نہیں کیا گیا تو اس کے اوپر ڈسٹ آ گیا, غبار آ گیا. تو تینوں آئینے اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری مونچھیں ٹھیک ہے یا نہیں, آپ آئینے میں دیکھ کر کے مونچھوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, درست کرنا چاہتے ہیں. تو وہ گلوس پینٹ والا آئینہ ہے وہ بھی بیکار, واٹر پینٹ والا آئینہ ہے وہ بھی بیکار, اور ڈسٹ والا آئینہ ہے وہ بھی بیکار. دیکھو تینوں میں نظر نہیں آتا آپ کو. یہ جو گلوس پینٹ والا آئینہ ہے وہ گناہ کبیرہ والا ہے, اور یہ جو واٹر پینٹ والا ہے وہ گناہ صغیرہ والا ہے, اور ڈسٹ والا ہے وہ لایانی والا ہے. یہ لایانی کا غبار بہت جلدی وہ ٹیشو سے بھی صاف ہو جائے گا, واٹر پینٹ والا پانی سے دھونے سے صاف ہو جائے گا, اور وہ گلوس والا جو ہے اس کے لیے دوا لانی پڑے گی, یہ توبہ کی بہت محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے بہت سارے کنڈیشنز ہو جائیں گے, ریگریٹ ہو, پکا ارادہ ہو آئندہ نہ کرنے کا. اس لیے بچنا تینوں سے ہے, اس لیے کہ تینوں حق اور ہماری دل کی آنکھوں کے درمیان میں پردہ بن جاتے ہیں. اور ارباب معرفت نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے امرود بیچتا ہے, گواوا بیچتا ہے. مارکیٹ میں آپ گئے ہوں گے, ٹماٹر بیچنے والے, آلو بیچنے والے, وہ پکارتے رہتے ہیں, ون کلو فور ون پاؤنڈ, ون کلو فور ون پاؤنڈ, ون کلو فور ون پاؤنڈ, ون کلو فور ون پاؤنڈ. صبح سے شام تک وہ ون کلو فور ون پاؤنڈ, ون کلو فور ون پاؤنڈ بولتا رہے گا, اس کے دل پر اس کا اثر برا نہیں ہوگا, غبار نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ ضرورت کی وجہ سے بول رہا ہے. لیکن ایک شخص جو امرود نہیں بیچتا, ایک شخص جو ٹماٹر نہیں بیچتا, ایک مرتبہ ایسے ہی کہے گا تو اس کے دل پر غبار آ جائے گا. इसलिए गुनाहों से बचना है। गुनाहों से बचने के साथ साथ हर उस काम से भी बचना है जो गुनाहों तक ले जाए, और हर उस काम को करना है जो गुनाहों से बचाए। उसमें सब कुछ आ गया, अच्छी सोहबत आ गई, अच्छा माहौल आ गया, और इसके साथ एक काम और करना है, और उस एक काम के साथ एक दूसरा करना है। यानी इस काम को करोगे तो फिर वो फॉलो होगा। वो क्या है? अपना मुहासबा करना है, और मुहासबा करके देखना है। क्यों? इसलिए कि अब ये जिक्र भी कर रहा है, अब ये बुरी सोहबत से बचता है, बुरे माहौल से बचता है, अच्छी सोहबत इख्तियार करता है, अच्छे माहौल में बचता है, और कभी ये बुरी सोहबत में बैठ भी जाता है, बुरे माहौल में मजबूरन चला जाता है, तो फिर मेकअप भी करता है, तदारुक भी उसका करता है, गुनाहों से भी बचता है, और गुनाहों तक पहुंचाने वाली चीजों से भी बचने की कोशिश करता है, और अगर हो जाता है तो तौबा कर लेता है। तो इसके दिल की रोशनी जो है अब साफ सुथरी है, इसलिए ये सही और गलत को देख सकता है। यूं गर्दन झुका करके आंख बंद कर ली, उसको सब अपने उयूब नजर आने शुरू हो जाएंगे, लिहाजा वो मुहासबा कर लिया करे। मुहासबा करेगा तो उसे अपने उयूब का कश्फ होगा, उसके सामने अपने उयूब खुलेंगे, और फिर ये जो उयूब खुले हैं उसके बाद ये काम करना है कि अपने शेख के पास इन उयूब को बयान करना है, और बयान करके शेख जो हिदायत दे उस पर अमल करना है। बस इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तकमील हो जाएगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सुलूक तय हो जाएगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल होगा और विलायत के मकाम पर पहुंच जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो गिने चुने अफराद मेरे सामने बैठे हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से मजमा तो बहुत कम है, लेकिन घरों में जो लोग सुन रहे होंगे, उम्मीद है कि बहुत लोग सुन रहे होंगे रमजान के इस मुबारक महीने में अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम मनवालुहु का ताल्लुक पैदा करने की नीयत से, उनमें अक्सर वो लोग होंगे जो इब्तदाई गफलत से निकल चुके हैं, और जिनको सही गलत नजर भी आ रहा है, और सही पर अमल करने का, गलत से बचने का जज्बा भी पैदा हो गया होगा। और वो लोग जिनको अभी ऐसा नहीं हुआ है, उनकी खिदमत में गुजारे का जिक्र शुरू कर दीजिए आज से। कलिमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ना शुरू कर दो, इस्तिगफार 100 मरतबा पढ़ना शुरू कर दो, दुरूद पाक 100 मरतबा पढ़ना शुरू कर दो। ये फैसला कर लो कि अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे, बुरी सोहबत से बचेंगे और बुरे माहौल से बचेंगे, और ये फैसला कर लो कि जितने अच्छे काम हो सकेंगे करेंगे, और जितने बुरे कामों से बच सकेंगे बचेंगे। एक तो है ना कि इरादा ही नहीं कि नहीं भाई अब एक नमाज पढ़ ली पूरे हफ्ते में तो क्या मिलेगा, नहीं नहीं, जो हो सके करो, जो हो सके करो। दिल में अल्लाह जब भी कोई अच्छा ख्याल डाले कुछ अच्छा करने का, उसे करो। इससे कि जब दिल में कोई अच्छा ख्याल आता है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह आपको अपनी विलायत की तरफ दावत दे रहा है, ये फर्स्ट स्टेप की तरफ आपको बुला रहा है। और दिल में बुरा ख्याल आए तो उससे दूर रहो, इसलिए कि अगर कोई बुरा ख्याल आ रहा है कि मैं बुरा काम करूं, यह इस बात की दलील या इस बात की अलामत है कि शैतान आपको उसका दोस्त बनाने की दावत दे रहा है। जो कदम बुराई की तरफ उठता है वो शैतान की दोस्ती की तरफ उठता है, और जो कदम अच्छाई की तरफ उठता है वो अल्लाह की दोस्ती की तरफ उठता है। और अल्लाह अच्छा ख्याल जब हमारे दिलों में डालता है तो हमें अपनी दोस्ती की दावत देकर किस चीज की तरफ बुलाता है? वल्लाहु यदू इला दारी सलाम, सलामती के घर की तरफ वो बुलाता है, वो उस तरफ ले जाना चाहता है। और शैतान जब बुरा ख्याल डालता है और हमें बुलाता है तो जहन्नम की तरफ ले जाना चाहता है। इन्नमा यदू हिजबहु लियकुनु मिन असहाबिस सईर, इसलिए बुरे ख्याल को इग्नोर करो और अच्छे ख्याल को लब्बैक कहो। और जो लोग इस मरहले से निकल चुके हैं, नमाजें भी पढ़ लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन दिल में दाहिया होता है कि यार काश के मैं फजर की नमाज भी पढ़ने वाला बन जाऊं, تلاوت کبھی کر لی کبھی چھوٹ گئی, اور ایسا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں روزانہ تلاوت کرنے والا بن جاؤں. ایسے لوگوں کو شیخ کی ضرورت ہے, کسی شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرو, اور شیخ سے وابستہ کر کے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات کی بھی پابندی کرو, اور دھیرے 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 تسبیحات بھی, اور پھر کثرت ذکر, جتنا زیادہ ذکر ہو سکے کرو, جتنا زیادہ ذکر ہو سکے کرو, ہاتھ میں تسبیح رکھو, ہر وقت ذکر ذکر ذکر, پہلا کلمہ پڑھو کلمہ, اور اطمینان سے پڑھو, کوانٹٹی کا اتنا خیال مت رکھو جتنا کہ کوالٹی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور یہ خیال کرو کہ میں چونکہ میرے اللہ کو یاد کر رہا ہوں, میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہوگا, اسے کتنا لطف آئے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اس وقت یہ تصور کرو کہ میں گنہگار ہوں اور میں اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. دیکھو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں کہ نہیں, دل کا زنگ دور ہوتا ہے کہ نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ, محبت سے کہو یا اللہ یا اللہ, چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ کیا تکلیف کیا ہوتی ہے. حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جب میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. کہا کیسے؟ تو کہ جب وہ مجھے ذکر کی توفیق دیتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کو یاد کرو میرے بھائیو, اللہ کو یاد کرو میری بہنوں, تم اللہ کو یاد کرو کہ اللہ تمہیں یاد کرے گا, تم پر رحمتیں برسائے گا, تمہیں اطاعت کی توفیق دے گا. عنایتیں مبذول کرے گا. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ سے یہ بعید ہے کہ بندہ اس کے ساتھ نقد کا معاملہ کرے اور وہ ادھر کا. یعنی بندہ اسے کچھ دیتا ہے, یعنی بندہ اس کے لیے ذکر کرتا ہے, بندہ اس کی عبادت کرتا ہے, تو یہ نقد ہے, کیش دے رہا ہے, اور پھر اللہ ادھار پر چھوڑے رکھے کہ جب آخرت میں آئے گا تو جنت میں دیں گے. وہ وہاں بھی دے گا مگر یہاں بھی بہت کچھ دے گا. بندہ تو نقد کا معاملہ کرے اور اللہ ادھار کا, کہ بعید ہے اللہ کی رحمت سے, دنیا ہی میں بہت کچھ دیتا ہے. جن حرام چیزوں کو اللہ کے خوف سے چھوڑتا ہے اللہ اس کا بدل دنیا ہی میں دے دیتا ہے, یا تو وہی چیز دیتا ہے یا اس سے بہتر. ایک عورت نے دعوت دی زنا کی طرف, ایک مرد نے دعوت دی عورت کو زنا کی طرف, مرد نے یا عورت نے یا دونوں نے اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من ذلک, تو اللہ جل جلالہ عمنا وہی عورت دے دیں گے نکاح میں حلال کے طریقے سے, یا وہی مرد دے دیں گے نکاح میں حلال طریقے سے, اور اگر نہیں تو اس سے بہتر مرد اور اس سے بہتر عورت دیں گے. حرام طریقے سے مال کمانے کا موقع ملا اور ہزاروں لاکھوں بنانے کا موقع ملا لیکن لات مار دی کہ نا اللہ منع کرتے ہیں, نہیں کر سکتا میں, اللہ منع کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ منع کرتے ہیں اور چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ اسی شکل میں یا دوسری شکل میں اتنا ہی روپیہ پیسہ دنیا میں دیں گے. اس لیے کسی شیخ سے منسلک ہو جاؤ, اذکار جو بتلائے اس پہ عمل کرو, بیعت ہو جاؤ کسی سے, اور اس نیت سے بیعت ہو جاؤ کہ میں اس لیے بیعت ہو رہا ہوں, اس لیے بیعت ہو رہی ہوں کہ اللہ کا پورا دین میری زندگی میں آ جائے, پورے دین پر عمل کرنے کا سلیقہ میرے اندر آ جائے. جیسے ایک طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا ہے کہ میں حافظ بننا چاہتا ہوں تو بغیر مدرس کے میں حافظ نہیں بن سکوں گا, تو میں پورا دیندار ہونا چاہتا ہوں, اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں, اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں, اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اس لیے میں یہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہے وہ سیکھنے کے لیے کسی کو اپنا مرشد بنا رہا ہوں، اپنا معلم بنا رہا ہوں، اپنا نگراں بنا رہا ہوں. تعلق پیدا کریں، تعلق پیدا کرنے کے بعد ذکر و اذکار جو بھی وہ بتلاتا چلا جائے، اور وہ آپ کے حالات کو دیکھ کر بتلائے گا. اور کسی مرحلے پر اگر آپ ان اذکار وغیرہ کو نہ کر سکے کسی آپ کی حقیقی مجبوری کی وجہ سے تو بتلائیے، حقیقی مجبوری کی وجہ سے. ایسا نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوشش بالکل نہ کریں اور وہ ذکر و اذکار بتلا رہا ہے وہ سستی غفلت کی وجہ سے آپ نہ کریں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ایک صاحب نے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا کہ حضرت معمول نہیں ہو پا رہے ہیں. اب حضرت جانتے تھے کہ بہت معمولی ہلکے پھلکے معمولات دیے ہیں 15 منٹ کے، آدھ گھنٹے کے، تو کیا اللہ کی خاطر ہم 15 منٹ نہیں نکال سکتے روزانہ؟ تو ہلکے پھلکے معمولات ہیں. اور یہ کہتے کہ معمولات ہو نہیں پاتے تو کوئی مجبوری وجبوری نہیں ہے. اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے معمولات ہوتے اور پھر کہتا تو پوچھتے کہ بھائی آپ کے 24 گھنٹے کے احوال کیا ہے. یہ 15 منٹ کے معمولات، 20 منٹ کے معمولات، آدھ گھنٹے کے معمولات. تو حضرت نے وہاں سے جواب میں لکھا کہ کیجیے. پھر اس نے لکھا دوسرے خط میں کہ معمولات نہیں ہو پاتے. تو حضرت نے کہا کہ کیجیے، آپ کیجیے. ایسا 2-3 مرتبہ ہوا مگر یہ سمجھ نہیں بھائی. کیجئے کا مطلب ہے کہ آپ کر نہیں رہے ہیں اس لیے نہیں ہو رہے ہیں، آپ کریں گے تو ہوں گے. ہمت سے کام لیجئے. گزشتہ کل بھی کہا تھا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم مرید نے مجھے فون پر یہ کہا کہ حضرت ہر ہفتے آپ کی مجلس میں آنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر نہیں آ پاتا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے جواب میں کہا فون پر ہی کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے، جب وقت ہو جائے میرے پاس آنے کا مجلس کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، اٹھ کھڑے ہو جائیے آپ، اور اگر کوئی روکے تو مجھے بتائیے کہ فلاں میرا پاؤں پکڑ رہا ہے، فلاں نے مجھے پکڑ کے بٹھا دیا ہے. پھر آپ جو ہیں تیار ہو کر کے گھر سے نکلنے کی طرف قدم اٹھائے اور گھر سے نکل جائیے، اگر کوئی روکے تو مجھے بتائیے. اور پھر جو ہے آپ بس اسٹاپ کی طرف چلنا شروع کریں، وہ بس کے ذریعے آتے ہوں گے، کہا کہ اگر کوئی روکے تو مجھے بتائیے. پھر آپ بس پہ سوار ہو جائیے، اگر کوئی روکے تو مجھے بتائیے. بس سے اتر جائیے جب ہمارا اسٹاپ آئے، کوئی روکے تو مجھے بتائیے. اور بس سے اترنے کے بعد ہماری دارالافتاء کی طرف چلنا شروع کر دیجئے، کوئی روکے تو مجھے بتائیے. تو کہتے دوسرے یا تیسرے دن وہ آ گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی روکتا نہیں، ہم خود اپنے آپ کو روکتے ہیں، بلکہ میں اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہم خود شیطان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو روکتے ہیں. شیطان کسی کو عبادت سے نہیں روک سکتا، وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن وہ سارا بوجھ ہمارے سروں پہ ڈال دے گا، سارا ملبہ. وہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں بھی تم سے وعدہ کرتا تھا، میں وعدہ کرتا تھا کہ تم نہیں جاؤ گے تو آرام ملے گا، جاؤ گے تو تکلیف ہوگی، میں اس طرح کی باتیں ڈالتا تھا، آج نہیں کل چلے جانا. اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا، اللہ کی طرف سے فرشتہ بھی وسپر کرتا تھا اور میرا چیلا بھی تم کو وسپر کرتا تھا. میں نے تم کو پکڑا نہیں تھا، میں نے کسی چیز سے تم کو باندھا نہیں تھا، میں نے تمہارا پاؤں نہیں پکڑا ہوا تھا، میں وسپر کرتا تھا، تم اپنے اختیار سے ان کاموں سے دور رہتے تھے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتے تھے. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان. تم پر میری کوئی اتھارٹی نہیں تھی، کوئی زور نہیں تھا میرا، الا ان دعوتکم، بس میں تو تمہیں دعوت دیتا تھا، فاستجبتم لی، اور تم میری بات مان لیتے تھے، فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت مت کرو اس لیے کہ میں نے تم کو پکڑا نہیں تھا, باندھا نہیں تھا. ولومو انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو اس لیے کہ تم نے خود اپنے آپ کو باندھ کے رکھا تھا میری اطاعت میں. اس لیے معمولات پوری کرو اور کثرت ذکر کی عادت ڈالو. میرے جتنے احباب ہیں, جتنی مائیں بہنیں ہیں جو اس وقت سن رہی ہیں اور جن کا مجھ سے تعلق ہے, کثرت ذکر, اپنی تسبیحات بھی پوری کرو, تلاوت بھی پوری کرو, مسنون دعائیں بھی پڑھو اور ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنے کی کوشش کرو. یہ مشق کرنے سے ایسی عادت ہو جائے گی کہ پھر اللہ کا دھیان بھی رہے گا اور دنیا کے کام میں بھی دھیان رہے گا, دونوں کام ہوں گے. اپنے دنیاوی کام میں ہوگا, انسان کا جسم دنیاوی کام میں ہوگا اور دل اپنے یار کے ساتھ ہوگا, اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. اس کی میں حصے مثال دیتا ہوں آپ کو, بہت مثالیں ہیں اس کی. ایک ویٹر ہے, ویٹر, بہت ویٹروں کو دیکھا ہوگا ریسٹورنٹ میں آپ لوگوں نے. آج کل دنیا میں لوگ بہت گھومتے پھرتے ہیں اور سفر کی وجہ سے ریسٹورنٹوں میں کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے جب کسی پرائے ملک میں جاتے ہیں. تو ویٹر جو ہے وہ اپنی ایک ہتھیلی کے اندر ٹرے لے کر کے ایسے اپنے سر کے اوپر یوں اٹھا کر کے مجمع میں سے گزرتا رہتا ہے اور اس ٹرے کے اندر کتنی رکابیاں ہوتی ہیں اور کتنی بوتلیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ادھر بھی دیکھتا ہے, ادھر بھی دیکھتا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے لیکن کوئی چیز گرتی نہیں ہے. اس ویٹر نے جب کام شروع کیا ہوا ہوگا اس وقت کیا کرتا ہوگا, اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہوگا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کے اسی کی طرف دیکھتے دیکھتے چل رہا ہوگا, اور اگر کوئی اس کو پکارتا ہوگا تو رک جاتا ہوگا اور پھر دیکھتا ہوگا. اس لیے کہ دو چیزوں کی طرف دھیان ایک وقت میں نہیں ہو سکتا, لیکن مشق کرنے کے نتیجے میں اب اس کا دھیان دونوں طرف رہتا ہے. ہم نے بچپن میں دیکھا, بچپن میں, کہ کام کرنے والیاں کنویں پر جاتی تھی اور کنویں سے مٹکے میں پانی بھرتی تھی اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے سر کے اوپر مٹکا رکھتی تھی. نیچے کپڑا ہوتا تھا, اس کے اوپر ایک مٹکا, بعض دو مٹکے اور بعض تین مٹکے بھی اٹھاتی تھی, تین مٹکے پانی کے. اس لیے کہ اس کو تو ایک مقدار کا پانی بھرنا ہے, اس کی اس کو اجرت ملے گی, تو جتنی زیادہ اٹھا کر لائے گی اتنا جلدی کام ہو جائے گا. اب وہ کنویں سے لے کر جس کے لیے کام کر رہے اس کے گھر تک ان مٹکوں کو لے کر کے چل رہی ہے, تو مٹکے کو پکڑتی نہیں ہے, بس مٹکے کو یوں یوں ایک ذرا ہاتھ صرف لگا ہوا ہے وہاں. راستے میں کوئی ملے تو بات بھی کر رہی ہے, کھڑی بھی رہ جاتی ہے, دیکھتی بھی ہے, وہ مٹکا گرتا نہیں ہے. اس کا دھیان ہر ایک کی طرف ہے اور مٹکے کی طرف بھی ہے. ایک تیسری مثال, جب ہم ڈرائیونگ شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پورا دھیان جو ہے, پورا دھیان ہمارا ایکسلریٹر پر ہوتا ہے, کلچ پر ہوتا ہے اور بریک پر ہوتا ہے. کلچ اور ایکسلریٹر اور بریک پر ہوتا ہے, اور یہ وہ ہمارا انسٹرکٹر ہمیں کہتا ہے کہ کلچ کو دباؤ تو ہماری آئینے سے, مرر سے نگاہ ہٹ جاتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مرر میں دیکھو تو ادھر گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ ایکسلریٹر کے بجائے بریک پر چلے جاتے ہیں, بریک کے بجائے ایکسلریٹر پر چلے جاتے ہیں. مگر یہ ڈرائیونگ کرتا رہتا ہے, کرتے کرتے, یہ لیسٹر سے لے کر لندن تک پہنچ جاتا ہے, دو تین گھنٹے کا سفر کر کے. اور لندن پہنچنے کے بعد اس کو اگر پوچھا جائے کہ آپ کا ایک مرتبہ بھی دھیان ایکسلریٹر, کلچ اور بریک اور مرر کی طرف گیا تھا, وہ کہے گا کہ نا, میں تو تمہارے ساتھ باتوں میں مشغول تھا, میں تو ٹیپ ریکارڈر میں جو چیز چل رہی تھی اس کو سننے میں مشغول تھا. تو اسی طرح اللہ جل جلالہ وعمنوالہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں, آج محنت ہم نہیں کرتے, کوانٹیٹی پوری کر لی, ذکر پورا کر لیا, جو محنت کرتے ہیں, محنت, اللہ جل جلالہ وعمنوالہ کا دھیان انہیں ایسا نصیب ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ رہتے ہیں اور سب کے ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, مگر ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل کا تار وہاں سے منقطع نہیں ہوتا. مگر اس کے لیے کام کرنے پڑیں گے. شیخ, کسی شیخ کو ڈھونڈو उसके साथ बैद हो जाओ, इस्लाही ताल्लुक कायम कर लो, उसके मामूलात की पाबंदी करो, अच्छी सोहबत इख्तियार करो, बुरी सोहबत से बचो, अच्छा माहौल इख्तियार करो, बुरे माहौल से बचो, और बेहतर से बेहतर माहौल मस्जिद है, बेहतर से बेहतर सोहबत अल्लाह वाले हैं, अरबाब निस्बत है, और उनमें भी अपना शेख। और तीसरा काम, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचना है, और गुनाहों से बचना है, इसको मकसद बनाओ, गुनाहों से बचना है। ये अच्छी सोहबत और जिक्रुल्लाह की कसरत, इससे ये काम आसान हो जाएगा। गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचना है, गुनाहों से बचना है, और गुनाहों से बचना ऐसा मकसद बनाओ मेरे भाइयों कि गुनाहों से बचना है, गुनाहों तक ले जाने वाली हर चीज से बचना है, और गुनाहों से बचाने वाली हर चीज को इख्तियार करना है। बाजार में जाने से गुनाह हो सकता है तो बगैर जरूरत के नहीं जाएंगे, मस्जिद में आने से गुनाहों से बचाव हो जाता है तो मस्जिद में आएंगे। घर में बैठे हुए हैं, बहुत वसवसा आ रहा है एक गुनाह का, बहुत वसवसा आ रहा है एक गुनाह का, ये कर लो, 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 अकेले हैं, हो सकता है कि गुनाह हो जाए, सीधे मस्जिद में आकर के बैठ जाओ, बचाव हो जाएगा। सीधे किसी नेक आदमी की सोहबत में बैठ जाओ, बचाव हो जाएगा। गुनाहों से बचना है, और इसको ऐसा मकसद बनाना है कि हर उस चीज से बचना है जो गुनाहों तक पहुंचाए, और हर उस चीज को करना है जो गुनाहों से बचाए। ये तो पूरा निसाब हो गया। इसके बाद दो काम, एक काम क्या है, एक काम यह है कि मुहासबा। अब जो है गुनाहों से बचने की मेहनत भी शुरू हो गई, जिक्रुल्लाह की कसरत भी हो गई, नेक लोगों की सोहबत भी हो गई, तो अब नजर आने लगा। तो कुछ चीजें ऐसी है कि शैतान जो है और नफ्स वो पोशीदा रखते हैं, तो ऐसे आंख बंद करके देखना पड़ता है कि आज जब मैं बयान कर रहा था तो इखलास था या नहीं, रिया तो नहीं, आज मैं जब मुसल्ले पे किरात कर रहा था तो रिया तो नहीं, इखलास है या नहीं, आज मैंने फुला के साथ बात की थी तो मैं तो ऐसा समझ रहा था कि मैं इसकी इसलाह कर रहा हूं, इसलिए कि मैं बाप हूं तो बेटे की इसलाह कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे की हिकारत मेरे दिल में पैदा हो गई है इसलिए कि मुझे उससे नफरत है, ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर किब्र था कि मैं बहुत होशियार हूं और मेरा बेटा बिल्कुल गबी है, मेरा नौकर बिल्कुल गबी है। मुहासबा, 24 घंटे में एक मरतबा मुहासबा जरूर होना चाहिए। और अगर कोई बुराई कमी नजर आती है मुहासबे की, यह है मेरे हाजी फारूक साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे बड़ा कश्फ यह है कि इंसान को अपना ऐब नजर आ जाए, इसलिए कि ऐब की वजह से आखिरत की तरक्की में रुकावट है, ऐब की वजह से आखिरत में पकड़ हो सकती है, और जब हमारा ऐब हमें मालूम हो जाए, उसकी इसलाह हो जाएगी, इसलाह हो जाएगी, तो इससे बढ़कर और कश्फ क्या हो सकता है। इत्तला करो शेख, और इत्तला के बाद हमें क्या करना है, इत्तिबा, शेख जो कहते हैं उस पर अमल करना है, शेख जो कहते हैं अमल करना है। आपने लिखा कि बदनजरी हो जाती है, बहुत कोशिश कर रहा हूं मगर काबू में नहीं आती, काबू में नहीं आती, हिम्मत से काम लो, अल्लाह ने हिम्मत दी है, अगर आप हिम्मत से काम लेंगे तो काबू में आ जाएगी। जो लोग बदनजरी करते हैं उनसे पूछता हूं कि आपकी बीवी आपको देख रही हो उस वक्त आप बदनजरी करते हैं, तो आप तो कह रहे थे कि बदनजरी से नहीं रुक सकता, आपके वालिद देख रहे हो, आपकी वालिदा देख रही हो, आपके उस्ताद देख रहे हो, आपके शागिर्द देख रहे हो, आपके मुसल्ली देख रहे हो, आपके इमाम साहिब देख रहे हो, उस वक्त बदनजरी करते हैं। सोशल मीडिया पर जो गंदे गंदे काम करने वाले लोग हैं वो रातों को तन्हाई में करते हैं, छुप छुप के करते हैं, तो क्या हमें हया नहीं आनी चाहिए कि हम बाप से शर्म करते हैं, बीवी से शर्म करते हैं, शौहर से शर्म करते हैं, शागिर्द से शर्म करते हैं, मखलूक से शर्म करते हैं, और मेरा खालिक जो हर वक्त हमें देख रहा है उससे हम शर्म नहीं करते। वल्लाह हक अन तख्शा, अल्लाह ताला शानू फरमाते हैं कि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे तुम डरो, उसकी हया पैदा करो दिल में कि अल्लाह मुझे देख रहा है। हिम्मत से काम लो, جیسے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید کا میں نے قصہ سنایا، کوئی نہیں روکتا آپ کو، کوئی نہیں روکتا، کوئی گناہ نہیں کراتا، آپ خود کرتے ہیں، شیطان آپ کو باندھ کر کے گناہ نہیں کرواتا، ہم خود کرتے ہیں، وہ تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے. اب ہمت جو ہے، ہمت تو ہے مگر ہمت سے کام نہیں لے رہا ہے. ہمت سے انسان کام کب لیتا ہے؟ جب اس پر بوجھ پڑتا ہے. تو اللہ کا جتنا خوف ہونا چاہیے اتنا اگر خوف ہوتا تو ہمت آ جاتی، ہمت آ جاتی، لیکن اتنا خوف نہیں ہے. تو شیخ سے رابطہ کرو، شیخ سے رابطہ کریں گے تو شیخ جو ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کے لیے کچھ تجویز کرے گا. مثلا وہ یہ کہے گا کہ جب بھی بد نظری ہو جائے تو 4 رکعت نفل پڑھنے کی، 2 مرتبہ ہو جائے تو 8 رکعت نفل، 3 مرتبہ ہو جائے تو 12 رکعت نفل. اب نفس یہ بد نظری میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ مزے لوٹنے کے لیے. تو وہ دیکھتا ہے کہ بد نظری نہ کرنے سے طبیعت پر بوجھ زیادہ پڑے گا میرے مجھے، یا 12 رکعت پڑھنے سے طبیعت پر بوجھ زیادہ پڑے گا. تو یہ فیصلہ کرے گا کہ 12 رکعت پڑھنا بہت مشکل کام ہوگا، کہ چھوڑ دو بھائی بد نظری. ایک طالب علم سبق یاد نہیں کرتا، ہوم ورک نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ اتنی دیر مجھے راحت مل جائے گی، مزہ مل جائے گا. تو اسے ٹیچر 1 گھنٹے کا ڈیٹینشن دیتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ڈیٹینشن کی تکلیف زیادہ ہے یا بیٹھ کر سبق یاد کرنے کی. ارے سبق تو میرا 8 گھنٹے میں یاد ہو جاتا ہے، اور وہاں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنے کا، چلو سبق یاد کر کے جاتے ہیں. مگر یہ بچہ جو ہے وہ یہ سزا تجویز نہیں کر سکے گا، ماہر چاہیے، وہ ٹیچر کر سکتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی سزا بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ سزا ہو، کبھی بہت کم ہلکی پھلکی سزا ہو تو نفس قابو میں نہیں آئے گا، نفس قابو میں نہیں آئے گا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں ان سب باتوں کی توفیق عطا فرمائے. تو شیخ کو اطلاع کرنی، اور شیخ جو تجویز کرے اس پر عمل کرنا ہے. اطلاع اور اتباع. اور اس میں آخری بات رہ گئی کہ اطلاع اور اتباع میں اعتقاد اور اعتماد دو چیزیں آ جائیں. اعتقاد اور اعتماد. اعتقاد کا کیا معنی؟ اعتقاد کا معنی کہ کنوکشن، بلیف، یہ ہو کہ یہ پروفیشنل ہے، یہ ایکسپرٹ ہے. میں اپنے جی پی کے پاس چلا جاؤں، ڈاکٹر شیخ صاحب کے پاس، ڈاکٹر بدر صاحب کے پاس، اور مجھے اعتقاد ہی نہ ہو، میرے دل میں یہ خیال آئے گا یہ کچھ جانتا وانتا نہیں ہے، تو بہتر سے بہتر علاج دے گا، اس پر میں عمل کیوں کروں گا، اس دوا کو کیوں پیوں گا میں، جب مجھے اعتماد ہی نہیں، اعتقاد ہی نہیں ہے. اعتقاد ہو کہ یہ ڈاکٹر ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، اچھی دوائیں دیتا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے اسے خوب معلوم ہے، ہی نوز ہز سٹف. ایک تو چاہیے اعتقاد. اب سوال پیدا ہوا کہ پھر اعتماد کا کیا معنی؟ اعتماد، ٹرسٹ. ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بہت ماہر اور بہت پروفیشنل ہے. مثلاً انڈیا پاکستان میں آپ ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کہ بہت ماہر اور پروفیشنل ہے لیکن پیسے بنانے والا آدمی ہے. تو اعتقاد تو ہے کہ بہت پروفیشنل لیکن بھروسہ نہیں ہے، پیسے بنانے والا آدمی ہے تو لے گا مجھ سے فیس مہنگی دوا کی مگر دے گا مجھے سستی جس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو دیکھو اعتقاد تو ہے مگر اعتماد نہیں ہے. تو شیخ پر اعتقاد بھی ہو کہ یہ سب کچھ جانتا ہے، اور اعتماد بھی ہو کہ چونکہ یہ اللہ والا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے، اس لیے مجھے جو بھی نسخہ میرے لیے تجویز کرے گا وہ میرے حق میں انفع ہوگا، یہ بھروسہ ہو. تو میرا شیخ میرے لیے سب سے انفع ہے، یہ تو ہے اعتقاد. اور یہ مجھے جو نسخہ دے گا، مجھے جو کام کرنے کے لیے کہے گا، جو مجھے نصیحت کرے گا، یہ بھی میرے لیے انفع ہے، یہ ہے اعتماد. اور اعتقاد اور اعتماد کے بعد انقیاد جو ہے اتباع. انقیاد پھر مان لے، بس چل پڑے اس پر. جو شخص کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ بہت ماہر اور پروفیشنل ڈاکٹر ہے، نمبر دو اس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے کرنے کے لیے کہے گا وہ میرے لیے مفید ہی ہے، اور پھر انقیاد وہ تابع ہو جاتا ہے اس کے اور پیچھے پیچھے چلتا ہے اور احوال بتاتا رہتا ہے، وہ مریض شفایاب ہوگا انشاءاللہ، اللہ کہ اللہ نے اس کے مقدر میں کچھ اور لکھا ہے. ہوتا ہے ایسا، شیطان جو ہے اس میں راہ میں بہت آتا ہے اور مرید اور پیر کے رشتے کو توڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے، کبھی مرید کو بدگمان کرتا ہے، کبھی شیخ کو بدگمان کرتا ہے، لیکن شیخ ایک حد تک محفوظ رہتا ہے اس لیے کہ وہ کامل ہوتا ہے، اور مرید جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے تو وہ پھسل جاتا ہے. تو اس کے ذہن میں ایسا خیال آ سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا میرے اوپر ناراض ہیں اور میرے اوپر غصہ کرتے رہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں. تو دیکھو اعتقاد تو ہے لیکن اعتماد نہیں ہے کہ خاموخا مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، اور دوسرا ایک اعتماد ہے کہ یہ ماہر ہے لہذا ان کی ڈانٹ ڈپٹ دوسروں کو نہیں ہے مجھے ہی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی. اعتقاد ہے، اعتقاد ہے اور اعتماد بھی ہے، اور اعتقاد اور اعتماد ہوگا تو ہی انقیاد ہوگا، ہی فرما بردار بنے گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. تو عرض کرنے کا منشا تو کچھ دوسرا تھا، عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اپنے عیوب کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر شیخ کامل سے ان کی اصلاح کراؤ تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤ. اپنے عیوب کو ڈھونڈو، دوسروں کے عیوب کو مت ڈھونڈو. دوسروں کے عیوب سے آنکھیں بند کرو اور اپنے عیوب کی طرف آنکھیں کھولو. ہمارا آج کل مشغلہ گیا ہے، اپنے عیوب تو نظر ہی نہیں آتے اور دوسروں کے عیوب ڈھونڈتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر ہم دوسروں کے عیوب کو ڈھونڈتے رہیں گے تو ہمارا ایک عیب بھی نظر نہیں آئے گا، اور جب ملک الموت ہمیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئیں گے اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ او ہو میں تو عیبوں کا پٹارا ہوں، عیبوں کا خزانہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو وہ وقت آئے کہ موت کے وقت ہمیں اپنا اچھا اور برا نظر آنے لگے، اس سے پہلے اسی وقت محاسبہ کر کے اپنی طرف نظر کر کے اپنے عیوب کو ڈھونڈو. اور اپنے عیوب کو ڈھونڈنے کے اور بھی طریقے ہیں کہ اپنا جو خاص جگری دوست ہے، بی بی کے ساتھ اگر بہت اچھی بن رہی ہے تو بی بی ہے، شوہر ہے، اپنا جو قریبی اس سے کہو کہ اگر آپ کو میرے اندر کوئی عیب نظر آئے تو مجھے ضرور تنہائی میں بتلا دیا کرو، جزاکم اللہ. پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرو، خود سے اصلاح نہ ہو سکے تو شیخ کو بتلاؤ. اسی طرح اپنے عیب کو ڈھونڈنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ دشمن ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، دشمن، اور 10 باتیں ہمارے خلاف وہ بولتے ہیں تو ان میں سے 5 شدہ شدہ ہمارے کانوں تک پہنچی جاتی ہیں. تو ان کے بارے میں غور کرو کہ دشمن جو ہے وہ 100% باتیں غلط تو بیان نہیں کرتے، کچھ ہمارے اندر عیوب بھی ہوتے ہیں کہ کہیں میرے اندر یہ چیزیں ہیں تو نہیں، اگر ہے تو اس کی اصلاح کرو، اصلاح نہ ہو سکے تو شیخ کو کہو. اور تیسری بات، ہمیں کسی کے اندر اگر عیب نظر آ جائے، ڈھونڈے تو نہیں ہم مگر عیب نظر آ گیا، ظاہری عیب ہے تو نظر آ گیا، تو اس کے عیب کو دیکھ کر ہم اپنی طرف رجوع کریں کہ کہیں میرے اندر تو یہ عیب نہیں ہے، اس طرح عیب ڈھونڈو. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بات پر آج کا آواز ختم کرتا ہوں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے جب کوئی معافی مانگنے کے لیے آتا تھا غیبت کے سلسلے میں، دیکھو ان حضرات کو کتنی فکر تھی. تو شریعت مطہرہ کا قانون یہ ہے کہ جب معافی مانگی جائے کہ بھئی مجھے معاف کر دیجیے، آپ کے سلسلے میں جو کچھ میں نے حق تلفی کی ہے، تو دیکھو ایک بات یاد رکھ لو کہ کسی کے سامنے صرف معافی مانگ لینے سے گناہ معاف نہیں ہوتا. بعض لوگ حج میں جاتے ہیں تو ٹیکس کر دیتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے معاف کر دینا، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو جواب نہیں آیا تو آپ کو سوچنا چاہیے نا، تو اجمالی جنرل معافی کہ آپ کے حق میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے, وہ تو کوتاہی ہوئی ہے مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے حق میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے, ایسا کہنا چاہیے کہ آپ کے حق میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں, مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, معاف کر دیجیے. لیکن اگر وہ پوچھے کہ کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں تو آپ کے لیے بتانا ضروری ہے, یہ اس کا حق ہے. اب آپ نے کہا کہ بھئی آپ پر بہتان بھی میں نے باندھا تھا اور آپ کی غیبت بھی کی تھی, اب معاف کر دیجیے. تو وہ اگر پوچھے کہ کیا بہتان باندھا تھا میرے اوپر آپ نے, کیا ایلیگیشن لگایا تھا دوسروں کے سامنے, آپ نے میری کیا غیبت کی تھی, تو آپ کو بتانا ضروری ہے, یہ اس کا حق ہے. تو حکیم محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بس جب کوئی شخص آتا تھا, دیکھو نا کتنا خیر کا زمانہ تھا کہ اپنے حضرت کے پاس بھی جا کر کہتے تھے کہ حضرت غیبت ہو گئی معاف کر دیجیے. تو جب کوئی کہتا تھا کہ حضرت آپ کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے معاف کر دیجیے, کیا ہوا ہے, تو کہ غیبت ہو گئی ہے. تو کیا غیبت کی ہے آپ نے میرے بارے میں, کیا کہا ہے, بہت مشکل کام ہے یہ. جی غیبت, اور بھائی جب کوئی غیبت کرتا ہے تو ذکروں کا اخا کا بما یک رہو, یعنی وہ پوری حدیث سے آگے کہ انکان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ, تو جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایسا عیب میں نے بیان کیا ہے کسی مجلس میں کہ اس کا اگر آپ کو علم ہو جاوے تو آپ کو تکلیف ہوگی, اور اگر عیب ہے ہی نہیں اور کسی مجلس میں بیان کیا تو وہ بہتان ہے. تو جب کوئی کہے کہ آپ کی میں نے غیبت کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عیب میرے اندر موجود ہے. اب وہ عیب دنیاوی بھی ہو سکتا ہے, عیب دینی بھی ہو سکتا ہے. مثلا یہ کہے کہ اس کی آنکھیں بہت موٹی ہے, یہ بھی غیبت ہے. اس کے کان بہت لمبے ہیں, یہ بھی غیبت ہے. اس کی ناک بہت چوڑی ہے, یہ بھی غیبت ہے. مگر اس کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, لیکن دینی عیب بیان کیا, دینی عیب کہ وہ غصے بہت ہو جایا کرتا ہے, اس کا روکو ٹھیک نہیں ہے, وہ سجدے میں کیسے جاتا ہے, دیکھا تم نے, یہ بھی غیبت ہے, دینی غیبت عیب ہے. تو حکیم محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ پوچھتے تھے کہ کیا غیبت کی ہے, بتاؤ میرا کون سا عیب آپ نے بیان کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت بہت مشکل میں ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو, جب کوئی غیبت کے سلسلے میں معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں پوچھتا, جب کوئی میری غیبت کرتا ہے تو غیبت کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کوئی عیب ہے جسے اس نے بیان کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ دینی عیب ہو, تو میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ میری اصلاح کر لوں, میری اصلاح کر لوں. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے, کمی تو کمی کب نظر آتی ہے انسان کو, مشغول آدمی کو کمی کب نظر آئے گی. دیکھو میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں اپنے بارے میں, خود کے بارے میں, خود کی لائف کے بارے میں, کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم ہو گیا, روزانہ کی 24 آور کی جو ایک بیزی لائف ہوتی تھی اس میں فرق آ گیا, تو اپنے خود کے بارے میں, اپنی خود کی زندگی کے بارے میں, آخرت کے بارے میں بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا. یعنی صرف اپنے عیوب کی بات نہیں, بہت کچھ سوچنے کا, کہ یار یہ کام بھی کرنا چاہیے مرنے سے پہلے, یہ کام بھی بہت اہم ہے, اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا. تو جب تک آپ 10-15 منٹ روزانہ نکال کر کے بالکل الگ تھلگ ہو کر, یکسو ہو کر, ذہن سے سب کچھ نکال کر اپنے بارے میں سوچیں گے, نہیں عیوب نظر نہیں آتے آئیں گے. تو دیکھو حضرت حکیم الامت سوچتے ہوں گے, تو فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کوئی کمی پاتا ہوں, تو بشر ہے, انسان ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی دینی کمزوری بھی کبھی طاری ہو جاتی ہو, اور ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمی کا مطلب یہ کہ جو ضروری تو نہیں ہے مگر مستحسن ہے. تو میں اپنے اندر جب کوئی کمی پاتا ہوں تو میں اس پر واز کہنا شروع کر دیتا ہوں, تاکہ اس واز کی برکت سے میرے دل پر اثر ہو اور وہ چیز میری زندگی میں آ جائے. یہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پوچھتے تھے کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتلائی ہے, کہیں اس میں میرا نام تو نہیں. اور غالباً حضرت ابو سعید خدری یا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یا کسی صحابی کو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میرے اندر کوئی عیب نظر آتا ہے، مجھے بتلاؤ عیب نظر آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں عیب ایک نظر آتا ہے مجھے. کہا کیا؟ تو کہ جب آپ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دو قسم کے کھانے ہوتے ہیں، یہ عیب ہے. آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے دسترخوان پر ایک ہی کھانا ہونا چاہیے، زیب نہیں دیتا، آپ دوسروں کے لیے مقتدا ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انشاءاللہ آئندہ آپ یہ غلطی نہیں دیکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ اس میں کیا ہو گیا، جائز ہے حلال ہے. کہا کہ انشاءاللہ میں اس کی اصلاح کر لوں گا. آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کو کہتے نہیں، کوئی ہماری خیر خواہی میں دو الفاظ کہتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. مجھے معلوم ہے 1970s میں جب میں ٹینز میں تھا، ارلی ٹینز میں، تو یہاں ماحول ایسا تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کہتا تھا کہ بھئی تمہارا لڑکا جو ہے آج میں نے اس کو غلط جگہ پہ دیکھا ہے، تو بہت خوش ہوتے تھے ماں باپ کہ ہمارا خیر خواہ ہے، خیر خواہ ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے بارے میں جن کا قریب مدت میں انتقال ہوا، اللہ تعالی شانہ ان کو غریق رحمت کرے، مجھ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے بڑے مخلص اور محسن دوست ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ تو ہم بھائیوں بہنوں میں سے کسی کو انہوں نے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ کہہ دیا کہ آج میں نے، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کس کے بارے میں، ہم بھائیوں بہنوں میں سے کسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آج میں نے اس کو کسی ایسے لڑکے یا ایسی لڑکی کے ساتھ، اگر بہن ہے تو لڑکی کے ساتھ، بات کرتے ہوئے دیکھا. یعنی مطلب یہ کہ جو کیریکٹر میں اچھے نہیں ہیں، تو ذرا آپ خیال رکھنا. تو کہا یہ ہمارے محسن اور مخلص ہیں کہ انہوں نے ہمیں نقصان سے بچایا. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا. اور آج مائنڈ یور اون بزنس، مائنڈ یور اون بزنس. ہم جو ہے درجنوں انسانوں کی زندگیوں میں دخل دیتے ہیں، اور کوئی ہمیں اچھی بات کہتا ہے تو مائنڈ یور اون بزنس. کسی کے بیٹے کو آپ، کسی کے بیٹے کے بارے میں باپ کو دو اچھی باتیں کہو. ہمیں بھی تجربہ ہے ایسا، ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ تربیت کی لائن سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ دوسری چیزوں کی فکر نہ کریں. اکا دکا واقعہ ایسا، مجھے تو نہیں، ہمارے مدرسین میں سے کسی کو. اور پھر حشر اس اولاد کا کیا ہوا وہ مجھے پوچھیے آپ، وہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کسی کی برائی بیان کرنا کی عادت بھی نہیں ہے. جب بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں جو لڑکا یا لڑکی میں اشتباہی پیدا کر دیتا ہوں، تو ذرا آپ تو کہ وہ پیرنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اور آگے پھر کیا ہوا وہ دنیا کے سامنے وہ بات آئی پھر اس وقت. اس لیے محسن سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ہمیں ہماری غلطی کی طرف متوجہ کرے. اور ہمارے مشائخ کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ان پر اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ میرے دشمن نہیں ہے، جیسے ماں باپ پر اعتماد ہونا چاہیے، اساتذہ پر اعتماد ہونا چاہیے، شیخ یہ میرے دشمن نہیں ہے، یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ اس بیماری کا علاج میرے لیے اسی طرح ہوگا. فلاں کو تو بہت پیار محبت سے کہہ رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، یہ میرے لیے ایسا ہی ہوگا، ان کے لیے ایسا ہوگا. دو مریض ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں، بلڈ پریشر کے، دونوں کی دوائیں الگ ہوتی ہے. تو شیخ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس فن کو جانتا ہے اور اسے طریقہ معلوم ہے، اللہ تعالی شانہ اس کی مدد کرتے ہیں. اور خوش ہونا چاہیے کہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کوئی حرج نہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے خانقاہ سے باہر بھیج دیا، حالانکہ بہت چہیتے تھے اور دونوں طرف سے بہت اعلی درجے کی محبت کا تعلق، خانقاہ سے نکال دیا. ناراض نہیں ہوئے کہ بستر لے کر کے گھر چلی گئی. آج کل کسی مرید کو نکال کر دیکھو سیدھا گھر ہی چلا جائے گا، اور پھر شیخ اگر منت بھی کرے گا نا تو واپس نہیں آئے گا، اور اگر واپس آئے گا منت کے نتیجے میں تو بہت خانقاہ کے، بھائی خانقاہ سے باہر مجھے جانے کے لیے کہا تو خانقاہ کے باہر، خانقاہ کی باؤنڈری کے باہر چلے گئے، اور وہاں سے پھر ایک شعر لکھ کر کے بھیجا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. اس لیے کہ انفع میرے لیے یہی ہے، مجھے ان پر اعتماد ہے، تو یہاں سے جا کر میں کہاں جاؤں گا، میں تو اللہ کی تلاش میں ہوں. ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، उधर उनकी इधर मेरी,
जम गई।
अल्लाह ताला शानु हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। आज जो है तबीयत पर बोझ भी बहुत है। मैं जब बूथ को यहां आया, बूथ के दिन वेंसडे को एतिकाफ में बैठने के लिए, तो एतिकाफ में बैठ जाने के बाद ये खबर पहुंची कि बूथ को वेंसडे को अल्लामा खालिद महमूद साहिब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। बहुत बड़े आलिम थे हमारे इंग्लैंड में, खिदमत है उनकी बहुत बड़ी। और ऐसे बड़े लोग चले जाते हैं तो दिल में यह ख्याल नहीं आता कि भाई जाने वाला चला गया और बहुत उलमा है, नहीं, बहुत दिल पर एक असर होता है और होना चाहिए कि एक शख्स की आंखें बंद हो गई तो टनों मनो इल्म चला गया। और अभी पूरा एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि आज जो है, आज ट्यूसडे, यानी एक हफ्ता पूरा आज मुकम्मल हुआ। तो हफ्ते के शुरू में अल्लामा खालिद महमूद साहिब दुनिया से रुखसत हो गए और आज जो है मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी साहिब अल्लाह को प्यारे हो गए, और जिनके नाम के साथ हम दामत बरकातु हम कहा करते थे, आज वो रहमतुल्लाह अलैह हो गए। कल ही इफ्तार के लिए जब मौलाना अहमद साहिब के साथ बैठे तो मैंने उनसे कहा कि हजरत मुफ्ती साहिब की उम्र तकरीबन 80 साल होगी, 80 के करीब, 80 से ऊपर, बहुत आफियत के साथ दीन का काम किया। रहमतुल्लाहिल वासिया हुज्जतुल्लाहिल बालिगा की अनमोल शरह उम्मत को देकर गए, फिर बेहतरीन तफसीर लिखी हिदायतुल कुरान, बुखारी शरीफ की शरह सिराजुल कारी और तिर्मिजी शरीफ की शरह तोहफतुल अलमई, ये तो चार इनके बड़े बड़े काम हैं। फिर तकरीबन 50-60 साल तक दरसो तदरीस का काम पूरी जफाकशी के साथ, और पूरी दुनिया में हर शख्स उनके इल्म का लोहा मानता है। ऐसे लोग बहुत कम है दुनिया में जिनके इल्म का लोहा पूरी दुनिया मानती हो। और हक गोई में इससे ऐसा बेबाक शख्स मैंने नहीं देखा। मेरी तो उम्र 50 साल से मैं देख रहा हूं, तो 50 से भी कम साल, लेकिन मेरी इतना, यानी कोई बिला खौफे लौमत लाइम जिस बात को हक समझते हैं वो उलमा की महफिल में भी कहते हैं, तलबा की महफिल में भी कहते हैं, अवाम की महफिल में भी कहते हैं। न किसी आदिम से डरते हैं, न किसी हुकूमत से डरते हैं, डरते थे न किसी जमात से डरते थे, न किसी जमीयत से डरते थे, न किसी मदरसे से डरते थे, न किसी मोहतमिम से डरते थे, न किसी बड़े से बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी से डरते थे। हक गोई में बेमिसाल कुरान और हदीस की रोशनी में जिस बात को हक समझते थे बरमला कहते थे और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलते थे। हमारे ऊपर भी शफकतें रही, शुरू ही से शफकतें रही, बहुत दुआएं भी मिली इस्लामिक दवा एकेडमी के सिलसिले में। जब बिल्कुल छोटा सा इदारा था उस वक्त भी तशरीफ लाते थे, और उन दिनों में मुझे मालूम है वो तलबा जो उस वक्त पढ़ते थे अभी सुन रहे होंगे तो इसकी गवाही देंगे कि तशरीफ लाते थे तो पैसे भी देते थे उनको, उनका कुछ सुनते थे और पैसे भी देते थे। वो पार्ट टाइम मदरसा था ताकि उनकी हिम्मत अफजाई, और मुझे ऐसा भी कहते थे कि तुम बड़ा दारुलूम खोलो, बड़ा मदरसा खोलो, और ऐसा फरमाते थे कि इल्म इतना अहम है कि गली गली में दारुलूम होना चाहिए। यहां एकेडमी पर क्याम भी हुआ है, हमेशा तशरीफ लाते थे, बाज हालात की वजह से आखिरी सफर में तशरीफ न ला सके, तो वो चॉइस थी कि तो मस्जिद नूर में جمعہ سے پہلے حضرت کا بیان ہوا اور جلدی میں تھے، وقت کم تھا، اس لیے پھر وہیں ملاقات ہو گئی، طلبہ بھی وہیں آ گئی اور خوش ہوتے تھے، ہمیشہ محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے. تو بہرحال امت کا بہت بڑا نقصان ہوا. یعنی میں آپ حضرات کو، جن کا مجھ سے محبت کا تعلق ہے، میں اتنا کہہ دوں کہ حضرت مفتی سعید پالن پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی ان حضرات میں سے ہے کہ جن کے لیے دعاؤں کے لیے جب میں ہاتھ اٹھاتا تھا تو بے اختیار میری زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تھے کہ اللہ میری عمر ان کو دے دے. اور میں دل میں، کچھ حضرات ہیں ایسے جن کے بارے میں دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ میں اگر زندہ رہا اور یہ دنیا سے چلے گئے تو میرے زندہ رہنے سے دین کو کیا فائدہ پہنچے گا، لیکن میری عمر اگر ان لوگوں کو مل جائے تو یہ دین کا دفاع کر سکیں گے، حق کا دفاع کر سکیں گے. جبال علم. تو میں نے مولوی احمد سے کہا، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت ہی نیکی اور پارسائی والی زندگی گزاری ہے، اعلی درجے کے صاحب علم اور عمل بھی بہت زیادہ، عمل بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ. اور حق، پرانے لوگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تیمور لنگ کو ملنے کے لیے گئی، وہ بادشاہ تھا اور لنگڑا تھا، تو وہ پاؤں پھیرا کر کے، حضرت بیٹھے ہوئے تھے ادب سے، ادب سے کا مطلب ہے کہ سلیقے سے، اور تیمور لنگ آیا جس کمرے میں میٹنگ تھی. تو تیمور لنگ چونکہ لنگڑا تھا تو اس نے یوں کر کے اپنے پیر پھیلا دیے. تو جیسے ہی اس نے پیر پھیلا دیے تو علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ بھی پیر پھیلا کر بیٹھ گئے. تو تیمور لنگ نے کہا، ایک جملہ بولا فارسی کے اندر، جس کا معنی یہ ہے کہ میں نے، معاف کیجئے، میں نے اپنے پیر لنگ کی وجہ سے پھیلائے ہیں. لنگ لنگڑا ہونا، لنگ کی وجہ سے پھیلائے ہیں. اس نے اشارہ کیا کہ آپ ذرا ٹھیک بیٹھ جائیں تو اچھا ہے، آپ اس وقت بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو علامہ تفتازانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے پیر ننگ کی وجہ سے پھیلائے ہیں. ننگ شرم کو کہتے ہیں. کہ تم نے لنگ کی وجہ سے پھیلائے ہیں، میں نے ننگ کی وجہ سے پھیلائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ایک شخص صاحب علم کے سامنے پاؤں پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہو اور صاحب علم پاؤں سکیڑ کر بیٹھا ہوا. تو تم نے لنگ کی وجہ سے پھیلائے، ہم نے ننگ کی وجہ سے پھیلائے ہیں. یعنی غیرت آتی ہے علم کے بارے میں. تو ایسے لوگ یاد آ جاتے تھے مفتی صاحب کو دیکھتے تھے. تو اور جہد مسلسل ہر وقت کام میں. سوال جواب ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، تصنیف و تالیف ہے، اسفار ہو رہے ہیں جگہ جگہ پر. تو میں نے مولانا احمد صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کہا کہ 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، انتقال تو کسی نہ کسی وقت ہونا ہے، تو نیک آدمی ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بہانہ بنا کر حضرت کو رمضان میں بلا رہے ہیں جبکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں. کل مغرب کی بات کھاتے ہوئے میں نے کہا، دعا وغیرہ کر رہے تھے، خبریں پہنچ رہی تھی مولانا احمد صاحب کے ذریعے، آج خبر آئی. تو میرے جتنے متعلقین ہیں ان سب کی خدمت میں بالخصوص اور سب کی خدمت میں بالعموم میری طرف سے درخواست یہ ہے کہ ان دونوں علماء کے لیے دعائیں بھی کریں، اسالے ثواب بھی کریں. اور میرے جو متعلقین ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کے ساتھ شامل حال رہی ہیں، اور شفقتیں رہی ہیں، توجہات رہی ہیں، ہمت افزائی ان کی طرف سے ملی ہے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حضرت کے لیے جتنا ہو سکے کریں. اور جتنے بھی بڑے دنیا سے جاتے ہیں، ہر امتی کا یہ حق بنتا ہے، تو ان کے لیے سارے ثواب بھی کریں اور دعائیں بھی کریں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی شانہ، اللہ تعالی شانہ ہم سب کو، اللہ تعالی شانہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرماوے. اور جو چلے گئے ہیں ان کو رفیع درجات نصیب کرے، ان کے پسماندگان، ان کے خاندان اور یہ علمی برادری اور روحانی برادری کے لوگ، مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو خلافت بھی تھی، حضرت کو بہت کم لوگوں کو شاید یہ معلوم ہوگا، عوام کو اللہ والے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی پیچھے پسماندگاہ ہیں ان سب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرماوے، اور ان کی وجود کی وجہ سے جو برکتیں ہمیں ملتی تھیں اللہ ان برکتوں کا دروازہ کھلا رکھے، اور اللہ امت کو ان کا بدل نصیب فرماوے، بدل نعم البدل عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو موجودہ بزرگان دین ہیں، اکابر ہیں، بڑے ہیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. اور ہمارے ایک اور محسن مدینہ منورہ میں رہتے ہیں سالہ سال سے، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، حافظ حاجی جلیل احمد صاحب، تو بہت شفقت فرماتے ہیں، بہت محبت فرماتے ہیں، بہت نیک طبیعت کے آدمی ہیں، تو وہ بھی بیمار چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. وہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، نیک ہیں، اونچے خاندان سے ان کا تعلق ہے، سید ہیں، تو مسلسل ہماری طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے لیے، اکیڈمی کے لیے، ہمارے سب متعلقین کے لیے اہتمام سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور خوب یاد رکھتے ہیں. بہانہ ہوتا ہے مشغولی کا، تو مشغول مشغول اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، اس میں ٹیلی فون بھی ہے، لوگوں سے رابطہ نہیں کر پاتا، مگر وہ ماشاءاللہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں اہتمام سے فون کریں گے صرف خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے. بہت شرمندگی بھی مجھے ہوتی ہے، ابھی رمضان سے یہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے بھی حضرت کا فون آیا تھا، تو ان کا بھی ہم پر حق ہے، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، خوب دعا فرمائیں. بار بار ان کو میں یہاں آنے کے لیے کہتا ہوں تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نہ، ایک مرتبہ بہت پہلے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر وہ تشریف لائے تھے، اس وقت لیسٹر میں قیام ہمارے گھر میں رہا تھا، اس وقت تو میں طالب علم تھا، اور دارالعمبری میں جب تھا تو جو مہمان وغیرہ آتے تھے تو کچھ خدمت بھی کر لیتے تھے، تعلق پیدا ہو جاتا تھا، تو اس وقت سے ان سے تعلق ہے ماشاء اللہ 1980s سے. تو کہتے کہ نہ، بس ایک مرتبہ مولانا مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تھا، بس کافی ہے، مدینے سے کہیں نہیں جاؤں گا، کہیں اور موت آ گئی تو، کہیں اور موت آ گئی تو. وہاں کے بعض حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جدہ جانا ہی پڑتا ہے بعض کاغذی کاروائی وغیرہ کے لیے، تو کہتے کہ بہت ڈرتے ڈرتے جاتا ہوں، اور جب واپس آ جاتا ہوں ایک ٹھنڈا سانس لیتا ہوں، سائے آف ریلیف کے الحمدللہ واپس پہنچ گیا. اور ان کے والد تھے مولانا بدر عالم صاحب کے داماد، ان کی بھی ملاقات ہوئی، بہت اچھے آدمی تھے، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، مگر دیندار بہت تھے. تو ان کو تو ہارٹ اٹیک کی شکایت تھی، اور وہاں کا کچھ نظام ایسا تھا کہ اس کے علاج کے لیے ان کو جدہ ہی جانا پڑتا تھا. تو اخیری عمر میں پھر وہ بیماری میں، ہارٹ اٹیک میں رہے، موت کے خطرے کے ساتھ رہے، مگر نکلے نہیں کہ کہیں جدہ میں میرا انتقال ہو گیا تو میں جنت البقیع سے محروم نہ ہو جاؤں. اور مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، یعنی جلیل صاحب کی بیٹی، جلیل صاحب کی والدہ، بہت نیک عورت تھی، وہ بہت نیک عورت تھی. اللہ تعالی شانہ اس خاندان کو پھلتا پھولتا. ہاں، جو محسنین ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. اور اسلامک دعوی اکیڈمی کے ساتھ، میرے ساتھ اب تک جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے اس کام میں، شروع سے اب تک، جب سے میں پیدا ہوا اس لائن، اس راہ میں، جتنے لوگوں کے، بزرگوں، عوام، اساتذہ، جتنے جن خاندان والے لوگ اور جو تعاون، سب جو زندہ ہے، انتقال کر چکے ہیں، سب کے لیے میرا بھی اہتمام ہے. آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شانہ سب کو برکتیں عطا فرمائے، سب کو عافیتیں عطا فرمائے.